أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: أني لم أخرج أشر ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. درود پڑھیے محمد. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، مومنین میں سے بعض نے ایک سوال، اگرچہ موضوع سے مربوط نہیں ہے لیکن انہوں نے سوال پوچھا ہے، میں اس سوال سے متعلق چند مروضات عرض کروں اور پھر آگے گزر جاؤں. سوال لکھا ہوا ہے کہ یہ بتائیں کہ مولا علی نے رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی اور زکوٰۃ دینے کے بعد لی نہیں جاتی، اور اس انگوٹھی کی قیمت حضرت سلیمان کی حکومت تھی، لیکن ہم مذہبی کتب اور خاص کر امام زمانہ کے سلسلے کی کتب جیسے ملاقات امام حکومت مہدی وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ وہ انگوٹھی امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوگی اور جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ نے اسے امام حسین کو دیں گے. اب سوال کا جواب یہ ہے اس کا کہ جیسا کہ لکھا ہے یہاں پر کہ بعض کتب میں پڑھا ہے یا پڑھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں پر، اصل مسئلہ تو درست ہے کہ جو چیز آپ نے دے دی کسی کو وہ واپس نہیں لیتے، خصوصاً جو آپ نے کسی فقیر کو دے دی کوئی چیز تو وہ اس فقیر کی آپ نے اسے اپنے مال سے نکال کر اس کے حوالے کر دی ہے، اور نہ معصومین نے کبھی کیا ہے ایسے کہ کسی کو کوئی مال دے کر اسے واپس لیا ہو. لیکن اصل سوال کا شاید میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی حصہ یا محوری حصہ وہ یہ کتب ہیں جن کا حوالہ بھی ہے اور اس جیسی اور کتب ہیں، دینی مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں ہم، یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ کہ کتاب پڑھتے ہیں، چونکہ یہ بھی ایک شکوہ شبہ ہمیں ہے کہ پڑھتے بہت کم ہیں عزیزان، بھائی کہ تعلیم یافتہ ہیں، الحمدللہ اس شہر میں اکثریت تعلیم یافتہ ہیں مومنین، لیکن کتاب بہت کم پڑھتے ہیں. پڑھیں خصوصاً ہر موضوع پر کتاب پڑھیں، لیکن وہ موضوع جو ہر مومن کے لیے واجب و ضروری ہے اس کو پڑھنا. کربلا کے موضوع پر سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں ضرور ایک ایسی مستند کتاب پڑھیں جس سے آپ کو سید الشہداء علیہ السلام کی زندگی، حیات طیبہ اور آپ کی سیرت اور خصوصیت کے ساتھ واقع کربلا کے حقائق معلوم ہو جائیں، مستند کتاب، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو کچھ ہمیں سنایا جاتا ہے، جو کچھ ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے وہ درست ہے یا نادرست ہے. ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ جو بھی ممبر سے بیان کر دیا جائے ہم نے سننا ہے، گویا جو بیان کیا جائے اس کے سننے کا ثواب ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے. نہ ہر بات ممبر پہ کرنا جائز ہے بولنا، اور نہ ہر بات سننے کا ثواب ہے. غلط بات پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، غلط بات کے سننے کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے. اگر گناہ نہیں ہے تو کم از کم ثواب نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ پڑھنے والا درست پڑھ رہا ہے نہ درست پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، یہ المیہ ہے، بہت ہی قابل افسوس بات ہے یہ کہ تعلیم یافتہ طبقہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اپنی زندگی کے مہم ترین موضوع پر مطالعہ نہیں کرتے، وہ کتاب انہوں نے مستند نہیں پڑھی ہوتی اور صرف سنی سنائی باتیں، باقی سارے علوم آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے جن موضوعات پر ڈگریاں لی ہیں وہ سارے پڑھے ہیں، آپ نے ریاضی پڑھی ہے، آپ نے فزکس پڑھی ہے، آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے، آپ نے مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، آپ نے اردو پڑھی ہے، آپ نے انگلش پڑھی ہے، آپ نے میتھ پڑھا ہے، آپ نے اور جو جو سبجیکٹ جس جس کے ہیں آج کل زیادہ رجحان وہ آئی ٹی میں ہے، یہ پڑھتے ہیں تو ڈگری لیتے ہیں ظاہر یونیورسٹیوں میں کالجوں میں، کتابوں کی کتابیں کھنگال ڈالتے ہیں اور ان ڈگریوں سے ہمیں صرف ملازمتیں ملتی ہیں، ہدایت تو کم ملتی ہے ان سے، روزگار مل جاتا ہے اچھا سا، ملازمت کے لیے اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ڈھیروں کتابیں لائبریریاں کھنگال مارتے ہیں ان کے لیے، لیکن وہ موضوع جس سے آپ کی دنیا اور آخرت مربوط ہے، سعادت دنیاوی و نجات اخروی جس موضوع سے مربوط ہے، اس کے اوپر مطالعے کو اس ضرورت محسوس نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، پڑھیں سنیں بھی ضرور، ان مجالس کا مطلب فقط سنانا نہیں ہے، مجالس کے اور پہلو ہیں بہت سارے کہ بعض جگہوں پر بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی اگر توفیق ہوئی پھر کبھی حاضر ہونے کی تو اشارہ ہوگا کہ یہ مجالس عزا، ان کی حقیقت و حکمت و فلسفہ کیا ہے، کیوں اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی کہ یہ مجالس منعقد ہوں، برپا ہوں، اس میں شرکت کی جائے، اس میں بولا جائے، پڑھا جائے، ان سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر یہ ضروری ہے، لیکن مجالس ہرگز نہ روکتی ہیں ہمیں کہ ہم مطالعہ نہ کریں، حتیٰ خود اسی موضوع پر، محرم پر، سید الشہداء علیہ السلام کے موضوع پر، وہ واقعہ کربلا پر کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جو کہانی ہمارے سامنے پڑی جاتی ہے ہم اسی پہ سر دھنتے رہتے ہیں. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک بہت اچھے خطیب مجلس پڑھنے والے مولانا جو بڑی اچھی مجلس پڑھا کرتے تھے، انہوں نے ناگہان مجلس پڑھنا چھوڑ دی، ارادہ کیا کہ آپ سے بعد میں مجلس نہیں پڑھوں گا میں، تو کسی نے ان کے دوست نے خیر خواہ نے پوچھا کہ بھئی آپ مجلس کیوں نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا فائدہ نہیں ہے، ان لوگوں کے سامنے جو پڑھو یہ اصل توجہ نہیں کرتے، صحیح اور غلط میں تشخیص نہیں دے سکتے، یہ کہا نہیں آپ کے ذہن میں بدگمانی آ گئی ہے، بدبینی آ گئی ہے، ایسے نہیں ہے، آپ لوگوں کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، آپ مجلس پڑھیں ایسے نہیں ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہے، اور ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج سے میں مجلس پڑھتا ہوں، آپ بھی آ جانا مجلس میں، دیکھنا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں درست ہے یا نادرست. سردیوں کا موسم تھا، ایران میں بڑی سردی ہوتی ہے، آج کل سردی پڑ رہی ہے، ٹیمپریچر مائنس ہوتا ہے، صفر سے نیچے ہوتا ہے ہمیشہ، کسی سرد شہر میں جائیں تو بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو گرم شہر ہے ان میں بھی ٹیمپریچر بہت نیچے ہوتا ہے. سردیوں کا موسم تھا اور ٹھنڈا کمرہ تھا، سردی جیسے یہاں کراچی میں تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چلے تو سردی پھیل جاتی ہے، سردی میں کوئی ہیٹر نہیں تھا، ٹھنڈے حسینیے کے اندر مجلس ہو رہی تھی، لوگوں میں کانپ رہے تھے سردی سے. انہوں نے تھوڑے سے فضائل پڑھے، پھر اس کے بعد مصائب پڑھے، اور مصائب میں انہوں نے یہ جملہ کہا جان بوجھ کر کہ کربلا میں بڑا ظلم ہوا ان ظالموں نے، اہل بیت کے اوپر یہ ظلم کیا کہ وہ ٹھنڈے خیمے تھے اور ان کے اندر کوئی ہیٹر بھی نہیں تھا، کوئی گرمی کا انتظام نہیں تھا، جو کمبل بھی چھین لیے انہوں نے سب، اور لوگ داڑھے مار مار کے رو رہے تھے چونکہ سردی میں خود کانپ رہے تھے، اور سب سے بڑا ستم ان کو یہی محسوس ہوا کہ سردی میں کسی کے پاس ہیٹر نہ ہو، گرم کپڑے نہ ہوں، تو یہی ان کو بہت زیادہ ناگوار گزرا، تو رونے لگے. انہوں نے مجلس ختم کی، نیچے آئے اور آ کر کہا کہ دیکھا میں جو کہتا تھا کہ نہیں توجہ کرتے، کہا ان کی ساری عمر گزر گئی ہے یہ سنتے ہوئے کہ واقعہ کربلا گرمیوں میں ہوا، گرمی تھی سخت، پیاس تھی، شدت تھی، حدت تھی، اور آج میں نے ان کے سامنے وہاں پڑھا کہ وہاں برف پڑی ہوئی تھی، بڑی ٹیمپریچر مائنس تھا اور سردی بہت زیادہ تھی، اس پر بھی رو رہے ہیں یہ، پیاس پڑھو تو بھی روتے ہیں، سردی پڑھو تو بھی روتے ہیں، آخر ان کو نہیں سمجھ میں آتی بات، اور یہ حقیقت ہے کسی حد تک. میں خود ایک پاکستان ہی کے ایک شہر میں مجلس پڑھی تو مومنین نے اچھی پسند کی مجلس، بہت ہی تعریف کی، اور مجلس میں شریک ایک بزرگ خاتون, انہوں نے پیغام بھیجوایا اپنے بیٹے کے ذریعے کہ مولانا سے جا کر پوچھو کہ یہ کیسے لوگ ہیں ہمارے کہ ان کے سامنے جو پڑھو اس کو اسی طرح سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ایک بات کرو اس کے بالکل اپوزٹ بات دوسرا بندہ آ کے کرے اس کو بھی اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, یہ تو سوچتے نہیں ہیں. تو ان محترمہ سے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ داستان بھی قدیمی ہے, بڑی پرانی داستان ہے. مشکل یہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی اور ائمہ اطہار کی کہ پیروکار ایسے ہیں جو کم اس نقطے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ درست کیا ہے اور نادرست کیا ہے. میں یہ مثال اکثر دیے خصوصاً ان جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے یہاں پر آ کر کہوں کہ جو جملہ میں نے جو بہت دہرایا ہے اب پھر دہرا رہا ہوں یہاں پر, اگر میں یہاں پر آپ کے سامنے آ کر کہوں کہ پاکستان نیلسن منڈیلا نے بنایا ہے تو کیا آپ مان لیں گے مجھ سے؟ ممبر ہے, مقدس ہے, محرم ہے, ابا کبا میں نے پہنی ہوئی ہے, کالا امامہ باندھا ہوا ہے, اور میں یہ کہوں اور قرآن کی قسم بھی کہوں اور یہ بھی کہوں علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیں تو میں یہ کہوں کہ پاکستان نیلسن منڈیلا نے بنایا ہے تو مان لیں گے مجھ سے یہ بات؟ آپ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ چونکہ غلط بات ہے. یہ بے شک ممبر پہ کر رہا ہوں لیکن غلط بات ممبر پہ کر رہا ہوں. پاکستان نیلسن منڈیلا نے نہیں بنایا, محمد علی جناح نے بنایا. ایسے ہی ہے نا حقیقت. کیوں میری بات آپ نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو علم ہے, آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے, آپ نے خود دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے کہ پاکستان جناح صاحب نے بنایا ہے, منڈیلا نے. تو جو بات آپ جانتے ہیں اس کے خلاف کوئی بھی کہیں سے بھی بولے آپ پہلے کہیں گے یہ غلط کہہ رہا ہے, چونکہ ہم نے خود پڑھا ہوا ہے, ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں کیا اس طرح سے. تو کیا آیا کربلا یا عاشورہ کا واقعہ اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا ہمارے لیے کہ ہم پوری عمر میں اپنے 60-70 سالہ عمر کے اندر اور اتنی اعلیٰ تعلیم رکھتے ہوئے کربلا کے اوپر ایک مستند کتاب پڑھے ہم؟ اتنی اہمیت نہیں ہے موضوع کربلا کی. عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہر آدمی کم از کم ایک مستند کتاب کربلا کے اوپر ضرور پڑھے گا.
آج
بہت اچھی بات ہے, میں آ رہا تھا اسی کی طرف کہ ضرور پڑھے مستند کتابیں. الحمدللہ اردو میں اب آ گیا ہے, کچھ مواد آ گیا ہے مستند. ایک کتاب کربلا کے بارے میں جو مستند کتاب ہے, ویسے چھپی ہوئی بہت ہیں, یوں نہیں کہ جو چیز پرنٹ ہو جاتی ہے وہ 100% درست ہے. یہ اخباروں میں دیکھیں جھوٹی خبریں پرنٹ ہوتی ہیں ساری غلط, حدیثیں اتنی جھوٹی گاڑ کے لکھتے تھے نہ کہ ہر پرنٹڈ چیز درست ہوتی ہے. اس لیے مستند کتاب, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مستند کتاب پڑھیں, ہر کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان مستند کتب میں جو سب سے ایک مستند کتب کربلا کے اوپر موجود ہے مقتل کے بارے میں, وہ ہے مقتل شیخ مفید, جس کا نام ارشاد ہے, الارشاد, ترجمہ شدہ ہے, اردو کے اندر موجود ہے. اس کو خریدیں, مجھے نہیں پتا کس نے چھاپی ہے کس نے کی ہے, لیکن اگر ملتی ہے تو ضرور پڑھیں. میں نے سنا ہے کہ موجود ہے اردو کے اندر ہی. مقتل شیخ مقتل کہتے ہیں کربلا کے واقعات پر لکھی گئی کتاب کو, اصطلاح ہے خاص مقتل کی. اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں, مقتل ابی مخنف ہے ایک کتاب, اگرچہ وہ بھی بس کے بارے میں تاریخ دان تھوڑا بہت تشویش کا اظہار کرتے ہیں لیکن پڑھ سکتے ہیں آپ کسی حد تک, چونکہ اس میں کوئی اتنی بڑی فاش غلطی نہیں ہے. اور ایک کتاب پھر اردو میں موجود ہے, وہ ضرور پڑھیں آپ, وہ ہے لہوف, جناب سید ابن طاووس کی لکھی ہوئی کتاب ہے کربلا کے واقعات پر. یہ وہ علماء ہیں, بڑے جید علماء, بہت بزرگوار ہستیاں ہیں. شیخ مفید ان کا تو نام سنا ہوا ہے آپ نے, سید ابن طاووس بہت ہی مقدس انسان, بہت ہی برجستہ انسان, کہ جن کی شان کے علماء بہت کم ہیں, انگلیوں پہ گنے چنے ایسے علماء ہیں جیسی شخصیت سید ابن طاووس کی موجود ہے. یہ بزرگوار ہیں, ان کی کتاب ہے لہوف. اور بھی اس کے بارے میں کربلا کے بارے میں اگر تجزیاتی کتاب, یہ تاریخی کتابیں ہیں جن کا میں نے نام لیا, جنہوں نے کربلا کے واقعات قلم بند کیے لکھے ہیں, اور اگر تجزیہ اور تحلیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں واقعات کربلا کو, جنہوں نے اچھا تجزیہ کر کے پیش کیا ہے, وہ ہے حماسہ حسینی, شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور عمومی طور پر بھی میں آپ عزیزوں سے یہ درخواست کروں گا, ایک طالب علمانہ درخواست, کہ مطالعہ کریں مفید کتابوں کا, مستند کتابوں کا, خصوصیت کے ساتھ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں. جو بھی ملیں, عقائد پر ملیں, تاریخ پر ملیں, ان کی بہت ساری کتابیں ہیں, توحید, امامت, نبوت, مختلف موضوعات پر انہوں نے بہترین کتابیں, یعنی یہ فخر ہے ہمیں الحمدللہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تشیع کے اندر ایسی نعمتیں اور ایسے تحفے خلق فرمائے ہیں شہید مطہری جیسے, شہید صدر جیسے بزرگوار, جنہوں نے بہت غنی مذہب ہے عزیزان ہمارا الحمدللہ, جتنا مکتب غنی و پر سرمایہ مکتب تشیع ہے روح زمین پر کوئی ایسا مکتب موجود نہیں ہے. یہ میں فرقہ واریت کی متعصبانہ رائے نہیں بیان کر رہا, چونکہ میں خود شیعہ ہوں اس لیے مجھے تو شیعہ ہی کی تعریف کرنی ہے نا, ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں, ایسا طالب علم جس نے تھوڑا سا تشیع کو بھی پڑھا ہے اور تھوڑا سا تشیع کے علاوہ دیگر موضوعات کا بھی مطالعہ استادوں کی مدد سے کیا ہے کچھ کتابوں کا, یقین جان لیں آپ, میں اپنا پورا ایمان و باور اپنی بتا رہا ہوں کہ جتنا غنا و جتنی علمی ثروت و معنوی ثروت تشیع کے اندر موجود ہے روح زمین کے سارے مکتب جمع کر لیں ان کے پاس موجود نہیں. خوب ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر ایک آتے ہیں, لوگ آ کے اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق خلوص سے بھی کرتے ہوں گے, لیکن بعض کام بڑے خلوص سے بھی لیکن ہوتے صحیح نہیں ہیں وہ کام. مثلا ایک آدمی خلوص کے ساتھ اٹھ کے یہ لائٹ ٹھیک کرنا چاہے تو خراب بھی تو کر سکتا ہے نا, اکثر دیکھا ہوگا آپ نے مجلس ہو رہی ہو تو یہ ایک آدمی خلوص کے ساتھ سپیکر ٹھیک کرنے آتا ہے خراب کر دیتا ہے اس کو, اس کے خلوص میں ذرا شک نہیں ہے لیکن کام اس نے صحیح نہیں کیا. خلوص کے ساتھ اٹھا اس نے بلب کو مثلا ٹھیک کرنا چاہا فیوز کر دیا مثلا گرا کے توڑ دیا اس نے, ایسے ہوتا ہے ان لوگوں کے خلوص میں کوئی شک و شبہ ہم فوراً خلوص پہ حملے شروع کر دیتے ہیں نا, یہ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں لیکن غلطی ہو جاتی ہے. مثلا خوب اب میں بڑے خلوص سے غلط بیانی کروں تو خلوص میں تو شک نہیں ہے, بات غلط کر رہا ہوں میں. جس طرح سے آپ ایک بہت اچھے محترم آدمی سے ایڈریس پوچھیں جس کو نہیں معلوم لیکن خدمت خلق کے جذبے کے تحت نہیں بھی معلوم پھر بھی بتا دیتے ہیں, اور ان کے بتانے کی وجہ سے ہم اپنی منزل سے بڑے دور ہو جاتے ہیں, تو اس کو کبھی بھی گالی نہیں دیں اس آدمی کو, چونکہ اس نے مخلصانہ راستہ غلط بتایا آپ کو, یعنی اس کے خلوص میں شک نہیں ہے لیکن ایڈریس اس کا غلط ہے. صرف آپ خود یہ کہیں کہ بندہ بڑا اچھا تھا, اس نے نیت بھی اچھی کی تھی لیکن جانتا نہیں تھا, اس نے جو ایڈریس مجھے دے دیا اشتباہ دے دیا اس نے. ایک آدمی نے آپ کو کسی کا ٹیلی فون نمبر دے دیا, بڑے خلوص کے ساتھ لکھوایا غلط لکھوا دیا اس نے. یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو روز مرہ ہوتی ہیں نا, یہ ہم نے خود بھی کسی کو غلط ٹیلی فون لکھوایا ہوگا ایڈریس دیا ہوگا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بے ایمانی سے یہ کام کیا یا بددیانتی سے یہ کام کیا ہے, پورے خلوص کے ساتھ یہ غلط کام ہم نے انجام دیا ہے. لہذا خلوص اور غلطی جمع ہو سکتے ہیں آپس میں, یوں نہیں کہ جہاں اخلاص ہو وہاں غلطی نہیں. اس لیے کچھ لوگوں نے خلوص سے کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کی کتابوں میں غلطیاں موجود ہیں, اس لیے مستند کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن مشوش نہ ہوں. بعض کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں, مخصوصاً آغا نے ایک دو کتابوں کی طرف جو اشارہ کیا اپنے سوال میں, پہلے یہ دیکھ لیں کہ مستند ہیں یا نہیں, مستند ہونا یا مصنف سے پتہ چلتا ہے, یعنی مستند کا مصنف قابل اعتماد آدمی ہے. آنکھیں بند کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو کچھ لکھتا ہے درست لکھتا ہے, اس کی بات میں کوئی غلطی موجود نہیں ہوتی. یا پھر یہ کہ جس نے کتاب پڑھی ہوئی ہے کسی عالم سے, کسی بڑے سے, کسی آگاہ آدمی سے, تعلیم یافتہ سے, اس کی رہنمائی لے لیں ہم. یہ طریقہ ہوتا ہے مستند کتاب ڈھونڈنے کا, مستند کتاب پڑھنے کا. پھر تیسرا طریقہ بھی ہے کہ اس کو پڑھ کر بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مطالب کتنے درست ہیں اور کتنے نادرست ہیں, کتنے عقل کے مطابق معقول مطالب ہیں, کتنے نامعقول مطالب اس نے ذکر کیے ہیں. خوب یہ ساری باتیں اشارہ کیا کہ مستند کتاب پڑھیں, بعض کتابیں غیر مستند ہیں. مثلا یہ کتاب جو ملاقات با امام زمان ہے, ابھی اس کے مصنف ہیں موجود, اگر وہی مصنف ہوں جن جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں, ممکن ہے یہ آپ کی نظر کوئی اور کتاب ہو, ان بزرگوار نے کہ کتاب لکھی ہے اور علماء نے ابھی موجود ہیں، یہ زندہ ہے مصنف بھی، لیکن اس کتاب ہی کی وجہ سے علماء کرام نے ان بزرگوار کو مشہد سے نکال دیا ہے، یہ مشہد کے علماء میں سے تھے اور انہوں نے اسی کتاب کی وجہ سے ان کو نکال دیا ہے کہ اس کتاب میں مطالب درست نہیں ہیں، خصوصاً ملاقات امام کے حوالے سے جو کچھ لکھا، اور یعنی ایک کہانی بنا کے لکھا، ایک افسانہ بنا دیا اور لوگوں کو کسی اور سمت میں ڈال دیا، یعنی مشہد میں ورود ممنوع ہے ان کا علماء کی طرف سے، نہ کہ عوام کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، حکومت نے کچھ نہیں کہا، علماء نے کہا کہ انہوں نے چونکہ ذہن مشوش کیے ہیں اس وجہ سے، لہذا کتاب ہمیشہ مستند پڑھیں، اس کے اندر جو مطالب ہوں وہ مستند مطالب موجود ہوں، بھلے چھوٹے واقعات ہوں، بڑے واقعات ہوں، جزی واقعات ہوں، فری واقعات ہوں، پڑھیں، ضرور پڑھیں، پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مستند کتاب پڑھیں. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق مطالعہ عطا فرمائے اور آپ سب کو دین فہمی عطا فرمائے، اور ہم سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ اچھے علماء اور اچھے مصنفین اور اہل قلم کی ان کاوشوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال وہی ہے جو آپ نے خود ہی جواب لکھ دیا ہے کہ جو چیز کسی کو دے دی جاتی ہے وہ واپس نہیں لی جاتی، اور وہ واپس نہیں لی، حضرت نے، امیر المومنین نے بھی نہیں لی، ان کی اولاد نے بھی نہیں لی واپس، وہ انگوٹھی جو دے دی وہ دے دی، فقیر کی تھی وہ، اس فقیر نے کیا کیا، یہ کسی کتاب میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، باقی سب اپنے وہ ایسا خیالات ہیں، وہ سارے وہ چیزیں ہیں اس کے بارے میں، اور اس طرح کے واقعات جزی ذیلی یہ کافی ہیں جو تحقیق طلب ہیں، کہ انشاءاللہ مطالعے سے یہ مطالب روشن ہوتے جائیں گے. درود پڑھیے محمد والے محمد. موضوع ہمارا یہ تھا کہ کربلا حق و باطل کے درمیان جدائی کا راستہ ہے، کربلا و عاشورا مکتب ہے جدائی حق و باطل کا. اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، سید الشہداء یہ قیام مقدس نہ فرماتے، یہ قربانیاں نہ دیتے، یہ مصائب نہ جھیلتے، آج نہ صرف مسلمانوں کے پاس بلکہ پوری بشریت کے پاس حق و باطل کی پہچان کا میزان موجود نہ ہوتا. بڑی آسانی سے لوگوں کو حق باطل بنا کر پیش کر دیا جاتا اور باطل حق بنا کر پیش کر دیا جاتا. چونکہ جس زمانے میں واقعہ کربلا پیش آیا، اس وقت لوگوں کا مذہب تھا، لا مذہب لوگ نہیں تھے، دین بھی تھا، اس دین پر عمل پیرا بھی تھے اپنے اپنے دین و مذہب کے مطابق، لیکن اس دین کے اندر حق و باطل جو مذہب ترویج کیا گیا، پھیلایا گیا لوگوں کے سامنے بیت المال کے ذریعے سے، جس مذہب کی ترویج ہوئی حکومتی وسائل کے ذریعے سے، اس مذہب کے اندر حق و باطل ملا کر پیش کیا گیا، یعنی جان بوجھ کر ایسے کیا گیا تاکہ نہ حق خالص ہو نہ باطل خالص ہو. جیسا کہ آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان نورانی، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حضرت کا فرمان نورانی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر حق خالص ہو اور باطل خالص ہو بہت سہولت ہے لوگوں کے لیے، آسانی ہے، آسانی سے حق کو قبول کر لیں گے، باطل کو چھوڑ دیں گے. لیکن مشکل اس وجہ سے پیش آ جاتی ہے کہ نہ حق خالص ہے نہ باطل خالص ہے، حق کے اندر باطل ملا دیا گیا ہے، باطل کے اندر حق ملا دیا گیا ہے، مخلوط کر کے حق و باطل کی معجون بنا کر، حق و باطل کا ایک چربا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر کنفیوژن بڑھے، ذہنی تشویش بڑھے، ذہنی الجھن بڑھے. اور راستے کو الجھا دیا گیا ہے، الجھنیں زیادہ پیدا کر دی گئی ہیں تاکہ ان الجھنوں کی وجہ سے نہ حق کی شناخت کر سکیں نہ باطل کی، اور نہ حق کے راستے پر چل سکیں نہ باطل سے دور ہو سکیں. سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں، افلا ترون الی الحق لا یعمل بہ و الی الباطل لا یتناہی عنہ، دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے اجتناب نہیں ہو رہا. دیکھ رہے تھے لوگ لیکن دیکھنے کے بعد سوچتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، آخر تک یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آج بھی یہ مشکل موجود ہے، ہر شعبے میں موجود ہے، سیاسی میدان میں یہ مشکل موجود ہے، اجتماعی میدان میں یہ مشکل موجود ہے، علمی میدان میں یہ مشکل موجود ہے، لیکن سب سے بڑی پریشانی مذہبی دنیا کے اندر ہے. اس طرح سے الجھا دیا گیا، یہ الجھن پیدا کر دی گئی ہے کہ آسانی نہیں اس وقت لوگوں کے لیے یہ تشخیص دینا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے خروج سے پہلے اپنی صفائی پیش کی، وضاحت کی لوگوں کے سامنے کہ ایوہ الناس، میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، فتنہ پھیلانے نہیں جا رہا، ظلم و ستم ڈھانے نہیں جا رہا. کیوں یہ کہنا پڑا سید الشہداء علیہ السلام کو؟ اس وجہ سے کہ اس وقت یہ پھیلایا گیا تھا کہ کسی کلمہ گو حکمران کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. حکمران جیسا بھی ہو، وہ ذل خدا ہوتا ہے، سایہ خدا ہوتا ہے زمین کے اوپر. یہ آپ نے جملہ بہت سنا ہوگا، السلطان ذل اللہ، کہ حکمران خدا کا زمین پر سایہ ہوتا ہے اور خدا کا سایہ بڑا مقدس ہوتا ہے، اس سایہ کی اطاعت اور اس سایہ کی اتباع کرنی چاہیے. وہ جو بھی کرے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی ذاتی زندگی سے سروکار رکھیں ہی نہیں، اس کی ذاتی زندگی میں جائیں ہی نہیں، اس کی ذاتی زندگی میں غور کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس کا اپنا معاملہ ہے اس کے اللہ کے ساتھ، شراب پیتا ہے تو پینے دو، فساد کرتا ہے تو کرنے دو، حرام کھاتا ہے تو کرنے دو، ظلم کرتا ہے تو کرنے دو، آپ کا اس کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ فقط یہ دیکھو کہ اللہ نے اس کو آپ پر سایہ بنا کر حاکم بنا دیا ہے، آپ اس کا احترام کریں، اس کی اطاعت کریں. لہذا یزید بھی حاکم ہے، حکمران و کلمہ گو حکمران، ایسے کلمہ گو حکمران کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اور جو کرے گا وہ حالات خراب کر رہا ہے، وہ ماحول خراب کر رہا ہے، وہ مصلحت کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے. آج بھی میں نے اشارہ کیا کہ بعض ٹی وی چینل جن کو مومنین بڑے شوق سے سنتے ہیں اور سب کچھ وہیں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہب ممبر سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیاست ٹی وی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دونوں کے اوپر مطالعہ نہیں کرتے. لہذا سیاست میں بھی حیران اور سرگردان، اور دین میں بھی حیران اور سرگردان. چونکہ سنانے والے ہزاروں ہیں، ٹی وی چینل بھی ہزاروں ہیں، کوئی کدھر بتا رہا ہے، کوئی کیا بتا رہا ہے. آخرکار بمبئی کا ماجرا سمجھ آیا کیا ہوا جی؟ کسی کو سمجھ آیا کیا ہوا؟ کیوں نہیں سمجھ آیا؟ اس وجہ سے نہیں سمجھ آیا چونکہ اتنے زیادہ چینل ہیں، جب اتنے چینل مل کر ایک ماجرا کو کوریج دیں تو وہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں, الجھا ہوا ہے ذہن ہمارا. یہ کام آج بھی ہو رہا ہے, ایسا دین سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے کسی سے. آپ اپنی قبر میں جاؤ گے, کسی کی قبر میں نہیں جانا, کسی کے اعمال کا آپ نے جواب نہیں دینا. اپنی فکر کرو, تجھ کو پرائی کیا پڑی, اپنی نبیڑ تو, رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو, تجھے ہماری کیا پڑی تو اپنی نبیڑ. خب یہ مذہب ہمیں پسند بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اچھا مذہب ہے کہ کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہ کرے. اور اس وجہ سے جتنی حق تلفیاں ہوئیں, جتنے ظلم ہوئے اس قسم کے گول مول مذہب کے سائے میں, اس قسم کے الجھے ہوئے مذہب کے سائے میں, وہ مذہب تو نہیں کنفیوژن کا دوسرا نام ہے, اس کنفیوژن کی وجہ سے جتنے ظلم ہوئے, ستم ہوئے, اتنے لادینیت کی وجہ سے اور اتنے بے دینی کی وجہ سے نہیں ہوئے ظلم, جتنے اس مذہب کی آڑ میں ظلم کیے گئے. سید الشہداء علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ ایک درباری عالم سے لے کر آئے, باقاعدہ اس نے فتویٰ لکھ کے دیا کہ حکومت مسلمین, خلیفہ مسلمین کے خلاف یہ بغاوت ہے اور اس بغاوت کو کچلنا واجب ہے, اور سب کے اوپر اس کے خلاف جنگ کرنا, جہاد کرنا واجب ہے. حضرت سید ساجدین فرماتے ہیں جب شام کی قید سے لوٹ کر آئے روضہ رسول پر, تو آ کر جو مرثیہ اس میں یہی جملہ کہا کہ یہ لوگ کربلا میں جب تیر پھینکتے تھے آپ کے بیٹے پر تو ساتھ قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے, یہ اس نیت کے ساتھ تیر پھینکتے تھے. یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک افضل کام کر رہے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہیں, نواسۂ رسول سید شباب اہل جنت کو شہید کر کے ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ انہیں بتایا گیا تھا, یہ مذہب انہیں سکھایا گیا تھا. یعنی بعض اوقات عزیزان مذہب اس طرح بھی ترویج کیا جاتا ہے کہ نواسۂ رسول کو قتل کرنا باعث قربت خدا سمجھتے ہیں, یہ بھی ایک طرح کا مذہب بنا دیا جاتا ہے. اسی مذہب کو قرآن نے رد کیا کہ خبردار, وہ دین جس کے اندر حق الگ نہ ہو, باطل جدا نہ ہو, وہ دین نہیں ہے. وہ راستہ درست نہیں ہے جس کے اندر حق و باطل میں فرق نہ ہو, جس کے اندر اہل حق اور اہل باطل ایک دوسرے سے جدا نہ ہو, وہ دین نہیں ہے. کوئی کتاب آسمانی اللہ نے ایسی نازل نہیں کی جس کے اندر حق و باطل میں فاصلہ نہ رکھا گیا ہو. اور قرآن جو خاتم کتب, وہ اللہ کی آخری کتاب, خاتم النبیین کی کتاب, ہدایت انسان کا سب سے اعلی منشور خداوند تبارک و تعالی نے نازل فرمایا, اس کتاب کے اندر اہم ترین موضوع یہ رکھا کہ کبھی بھی وہ چیزیں جن کو اللہ نے جدا کر دیا ہے انہیں کبھی بھی آپس میں ملانا نہیں. کچھ دیواریں خدا نے قائم کر دی, حائل کر دیے حق و باطل کے درمیان, اور فرمایا یہ حدود خدا ہیں, ان حدود سے آگے مت بڑھنا, ان حدود کو پائمال نہیں کرنا. اگر ان حدود کو پائمال کیا, جس نے بھی پائمال کیا وہ ظالم ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا. حدود سے کبھی بھی تجاوز نہ کریں, کسی کی بھی حدود سے تجاوز نہ کریں. جس طرح دین کی حدود ہیں, اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بھی حدود بنائی ہیں, ہماری بھی حدود بنائی ہیں. حدود یعنی باؤنڈریز, وہ لائن یعنی ریڈ لائنز خدا نے بنائی ہیں, اور سب کو ریڈ لائنز بتا دیے کہ اس سے آگے مت بڑھنا ورنہ جرم ہے, مجرم ہے, تم مجرم ہو, ان ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرنا. کہا کسی کی غیبت نہ کرنا, یہ ریڈ لائن ہے کسی کی زندگی کی, پرائیویٹ زندگی کی. کہہ رہے ہو غلط کرتے ہو, غلط کرتے ہو, آپ کو اس کے اندر اگر کوئی عیب موجود ہے, آپ کو حق نہیں بنتا اس کے عیب کو برملا کر کے لوگوں میں پھیلاتے پھریں. آپ کو امر بالمعروف کی اجازت ہے لیکن غیبت کی اجازت نہیں ہے. یعنی جو غلط کر رہا ہے, جس کے اندر عیب ہے, خود اس کو جا کر کہو کہ بھائی جان تیرے اندر یہ عیب ہے، دوسرے کو نہیں بتا سکتے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ اس کی زندگی کی ریڈ لائن ہے، پڑوسی کی ایک ریڈ لائن ہے، آپ پڑوسی کو تنگ نہیں کر سکتے۔ یوں نہیں کہ اپنے گھر میں آدھی رات تک ٹی وی اونچا لگا کے رکھیں، رقص کا سما ہو، پڑوسی میرا بیمار ہے وہ سو بھی نہ سکے، اس کی بھی حدود رکھی ہوئی ہیں، اس کے حقوق ہیں، ان کا خیال رکھو۔ خبردار، اگر پڑوسی کے حقوق پہ تجاوز کیا، ظالم ہو، وہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، ظالم محروم ہے بارگاہ خدا میں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ظالم بڑے ظالم بنتے ہیں۔ ظالم ماں کے پیٹ سے تو نہیں پیدا ہوتا، پیدا ہونے کے بعد ظلم شروع کرتا ہے، پھر ظلم کرتے کرتے بڑا ظالم بن جاتا ہے۔ جیسے فارسی کی وہ ضرب المثل ہے کہ آج جو لوگ اونٹ چراتے ہیں، یہ کسی زمانے میں انڈا چراتے تھے، انڈا چور اونٹ چور بنتا ہے، یعنی چھوٹا چور ہی ایک دن بڑا چور بنتا ہے۔ آج جو پوری مملکت لوٹ کر لے جاتے ہیں، یہ ایک دن چھوٹے سے پیمانے سے انہوں نے چوری شروع کی، آج ملک لوٹنا شروع کر دیا انہوں نے۔ ظلم بھی چھوٹی حد سے شروع کرتا ہے، پہلے اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے، اپنے گھر پہ ظلم کرتا ہے، اپنے گھر کے اعضاء پر ظلم کرتا ہے، ان کی حدود پھلانگتا ہے، پھر پڑوسی کی حدود پھلانگتا ہے، پھر سوسائٹی کی حدود پھلانگتا ہے، پھر مومنین کی حدود پھلانگتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، اور اتنا آگے بڑھ کر اپنے آئمہ کی حدود بھی پھلانگ جاتا ہے، اور جب اپنے امام کی حدود پھلانگ جائے، اپنے اللہ کی بھی حدود پھلانگ جاتا ہے اور ہو جاتا ہے ظالم۔ ایسے ظالم کو خدا ہدایت نہیں کرتا۔ ظلم ظلم ہے عزیزان، کبھی بھی حدود نہ پھلانگو۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ خدا نے بہترین مکتب و بہترین مذہب جو تصور کیا جا سکتا تھا، خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا، بہترین نظام آپ کے لیے مقرر کیا، بہترین آئمہ آپ کے لیے اللہ نے مقرر کیے، بہترین کتاب اللہ نے ہمارے لیے نازل کی، بہترین رسول خدا نے ہمارے لیے مبعوث فرمایا۔ کس لیے مبعوث فرمایا؟ تاکہ تم بھی بہترین امت بن جاؤ۔ سب بہترین ہوتے ہوئے ہم بدترین نہیں ہونے چاہیے، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ کل کو جب خدا کو منہ دکھائیں گے، خدا کہے گا آخر کیا کمی میں نے چھوڑی تھی، میری طرف سے کیا کمی تھی، آیا بہترین کتاب نہیں دی، بہترین راہبر نہیں دیے، بہترین اہل بیت نہیں دیے، بہترین رسول نہیں بھیجے، بہترین دین نہیں مقرر کیا؟ جب میں نے اپنا کام سب بہترین کیا، تم نے اپنا کام کیوں بدترین کیا؟ تم کو بھی بہترین ہونا چاہیے تھا، تمہیں بھی بہترین ہونا چاہیے تھا۔ جواز نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بھی، سوائے شرمندگی کے، سوائے ندامت کے۔ ہرگز حدود سے تجاوز نہ کریں، آگے نہ بڑھیں۔ گھریلو جھگڑے ہمارے اسی ظلم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خواتین ساس بہو کی حدود کا خیال نہیں رکھتی، بہو ساس کی حدود کا خیال نہیں رکھتی، اسی وجہ سے ظلم کرتی ہیں دونوں۔ اور ظلم کر کے، توجہ فرمائیں، یہ جملہ ایران کے ایک بڑے اچھے عالم، بڑے اچھے مبلغ، خدا ان کو حفظ کرے، آغائے قراتی، شیخ محسن قراتی حفظہ اللہ، بہت ہی عالی مبلغ ہیں، بڑے بے نظیر مبلغ ہیں دین کے، یعنی بڑی مشکل باتیں بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں، یہ اللہ نے انہیں توفیق دی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے جملہ کہا، کہا کہ یہی عورتیں جو گھروں میں غیبت بھی کرتی ہیں، تہمتیں بھی باندھتی ہیں، البتہ اس کے معنی یہ نہیں کہ مرد نہیں کرتے، انہوں نے چونکہ عورتوں کو کہا، میں بھی ان سے نقل کلام کر رہا ہوں، لیکن اس مسئلے میں مرد بھی عورتیں ہی ہیں، وہ بھی زنانہ کام کرتے ہیں، یہ کام تہمتیں بھی باندھنا، بہتان بھی باندھنا، غیبتیں بھی کرنا، چگلی بھی کھانا، جھگڑے بھی ڈالنا، فتنے بھی ڈالنا، اختلافات بھی ڈالنا، ساس بہو کے جھگڑے شروع کرنا، اور جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، یہ سارے جھگڑے کر کے پھر مجلس میں آ کے رونے لگ جاتی ہیں، حسین علیہ السلام کو، سید الشہداء کو رونے لگتی ہیں۔ تو حسین ان سے پوچھتے ہیں کہ بڑھیا تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے آپ کو رو رہی ہوں کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ تو سید الشہداء پوچھتے ہیں تو جو ابھی کر کے آئی ہے وہ کیا تھا؟ تو بھی تو ظلم کر کے آئی ہے ابھی، تو خود ظلم کر کے میرے اوپر ہونے والے ظلم پر رو رہی ہے؟ تو جیسے کبھی بے پردہ خواتین آتی ہیں وہ آ کر پردہ داروں کو روتی ہیں، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا ان کا رونا، یہ کس کو روتی ہیں؟ بے حجاب آ کر روتی ہیں کہ بیویوں کے پردے لٹ گئے؟ آپ نے تو اپنا پردہ اتارا ہوا ہے، پردہ تو اتنی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک، پردے کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے نزدیک، آپ کیوں روتی ہیں؟ روئے تو وہ جس کے نزدیک پردے کی کوئی قیمت ہے، پردے کی کوئی قدر ہے، وہ روئے پردے کو، آپ کیوں روتی ہوں؟ مجھے نہیں سمجھ آیا یہ کیوں روتی ہیں، کس کو روتی ہیں؟ اگر ان کے نزدیک پردے کی قیمت ہوتی کبھی محرم کے سامنے بھی بے پردہ نہ ہوتی، حکم ہے ہمیں محرم کے سامنے، یوں نہیں کہ عورت ہر طرح سے اپنے بھائی کے سامنے بہن جیسے مرضی ہے آ جائے، نہ، ایک پردہ محرم سے بھی ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے چہرہ اپنا کھول سکتی ہو، سر کے بال بھائی کو دکھا سکتی ہو، لیکن آپ کے بدن کے اندام نشیب و فراز بھائی کو نظر نہ۔ ماں اپنے جوان بیٹوں کے سامنے، باپ اپنے جوان بیٹیوں کے سامنے، بہن بھائی ایک دوسرے کے سامنے، یہ محارم بھی ایک دوسرے کے سامنے حیا سے رہیں۔ پردہ کہا گیا کہ اپنا چہرہ ان کو دکھا سکتے ہو، نہ کہ ان کے سامنے بے حیائی کر سکتے ہو۔ حیا تو پھر بھی رہنا چاہیے، چادر اتار دو کم از کم، سر سے چادر اتارنے کی اجازت ہے محارم کے سامنے، بے حیا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مناسب لباس پہنو، چھپا کے رکھو اپنا بدن، یہ حدود ہے عزیزان، اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جو ان حدود کو تجاوز کرے گا اللہ نے فرمایا وہ ظالم، اور فرمایا میں ظالم کو کبھی ہدایت نہیں کرتا، ظالم محروم، ظالم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ داستان بڑی ہے، وسیع ہے، فرمایا یہ حدود خدا ہیں، ان حدود میں سے ایک حد اللہ نے مقرر کی ہے کہ میں نے حق و باطل کے درمیان فاصلہ ڈال دیا، صحیح اور غلط کے درمیان فاصلہ ڈال دیا، اچھائی اور برائی کے درمیان فاصلہ ڈال دیا، سیئہ اور حسنہ کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ خبردار کوئی آ کر اب سیئہ اور حسنہ کو ایک نہ کر کے بتائے، میں نے مجاہد اور غیر مجاہد میں فاصلہ ڈال دیا، مومن اور فاسق میں فاصلہ ڈال دیا۔ خبردار کوئی مومن اور فاسق کے درمیان قائم دیوار کو مت توڑے، مومن کو فاسقوں میں شمار نہ کرے اور فاسقوں کو مومنین میں شمار نہ کرے۔ جب اللہ نے ان کو الگ کر دیا تو امت کا کام ہے تو بھی ان کو الگ رکھیں، یہ ظلم ہے، یہی ظلم ہے۔ ایک موضوع رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ انقلاب کے کربلا کے بارے میں ایک بہت اہم موضوع جو مبلغین کو بیان کرنا چاہیے وہ کربلا کی عبرتیں ہیں، کربلا کی عبرتیں۔ عبرتوں سے کیا مراد؟ یعنی انسان یہ سوچے کہ یہ لوگ جنہوں نے آ کر نواسۂ رسول کو شہید کیا، سید شباب اہل الجنت کو شہید کیا، اپنی نجات کے وسیلے کو جنہوں نے شہید کیا اور نجات کی کشتی کو ڈبونے کی کوشش کی، یہ کس طرح سے اتنے ظالم بن گئے؟ یعنی شمر کیا ہوا کہ یہ شمر بن گیا، یہ ظالم بن گیا؟ عمر سعد کیسے عمر سعد بن گیا؟ خولی کیسے خولی بن گیا؟ ہرملا کیسے ہرملا بن گیا؟ یہ بھی تو عام انسانوں کی طرح تھے، یہ کس طرح سے اتنے شقی اتنے بدبخت بن گئے کہ ان کو پتا تھا ہم کیا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے نواسۂ رسول کو شہید کیا؟ کون سی وجہ تھی وہ؟ یہ عبرت ہے۔ اتفاقاً تاریخ نے ذکر بھی کیا عزیزان، عمر سعد کیسے عمر سعد بنا، یعنی کیسے قاتل نواسۂ رسول بنا، کیسے قاتل آل رسول بنا، تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ عمر سعد کو یہ کہا گیا کہ اگر تم حسین کو شہید کرو، حسین کا سر تن سے جدا کرواؤ اور کرو تو آپ کو رے کی حکومت دی جائے گی۔ رے یہ جو بھی ایران کے اندر تہران کا ایک حصہ ہے، یہ مرکز تھا اور اس کے ارد گرد بڑا وسیع علاقہ، یہ رے کی حکومت، رے کی قلمرو کہلاتی تھی اور بڑا سرسبز اور زرخیز علاقہ تھا، اس علاقے کی حکومت تجھے دے دی جائے گی۔ تو اگر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، کلمہ گو کو رے کی حکومت کی پیشکش کی جائے وہ بن جاتا ہے قاتل حسین۔ یہ صرف ایک عمر سعد نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں جس کو رے کی حکومت دی جائے وہ قاتل حسین بن سکتا ہے۔
آج بہت سارے ایسے ہیں رے کی حکومت لے کر قاتل حسین بنے ہوئے ہیں، اس لیے قاتل نظر نہیں آتے چونکہ حسین ان کو نظر نہیں آتا کوئی. اگر کوئی حسین نظر آئے یہ قاتل ہیں، یہ خنجر بے دست ہیں، یہ شمشیر بے دست ہیں، یہ تیر بے دست ہیں، یہ حاضر ہے آج بھی حسین کو شہید کرنے کے لیے، اعلان کر رہے ہیں کوئی حسین قتل کروانا ہے ہماری خدمات حاصل ہیں، صرف ہمیں رے کی چابیاں دے دو، ہمیں پوسٹ دے دو، ہمیں مقام دے دو، ہمیں پارلیمنٹ میں جگہ دے دو، ہمیں اس حکومت میں کابینہ میں کوئی وزارت دے دو، کوئی صدارت دے دو، ہمیں کچھ دے دو، جو دے کے کروانا چاہتے ہو کروا لو ہم سے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے، جو دہشت گردی کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، رے کی حکومت ہی کی وجہ سے کر رہے ہیں. ان سے آج رے کی حکومت لے لی جائے یہ بھی اپنا کام چھوڑ دیں گے. کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ کسی نے کچھ دیا ہے ان کو، یہ ڈیوٹی سونپی ہے ان کو کہ یہ ظلم کرواؤ. یہ عبرت کا مقام ہے عزیزان. کربلا کے اندر ہم غور کریں کہ کیوں عمر سعد اتنا شقی بن گیا، کیوں عمر سعد کی آنکھوں پہ پٹی بن گئی، کیوں عمر سعد کا اتنا دل سیاہ ہو گیا، کیوں اتنی درندگی اس کے اندر آ گئی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا نواسۂ رسول کو قتل ہونا، بلکہ پہلا تیر حسین کی طرف پھینک کر لوگوں کو گواہ قرار دیتا ہے کہ لوگوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے. کسی کو بھی رہ کی حکومت دیجئے وہ یہ کام کرنے پر تیار ہے. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ رہ نہیں پوری کائنات بھی اگر اس کے سامنے رکھ دی جائے وہ پھر بھی ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں، ظلم کے لیے تیار نہیں. نجو بلاغا میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر مجھے برے نہ کر کے، نجو بلاغا کا خطبہ ہے حضرت کا، کہ اگر میری پشت برے نہ کر کے مجھے خار مغیلہ پہ گھسیٹا جائے. خار مغیلہ صحرائی جھاڑیاں جن کے کانٹے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، صحراؤں میں جھاڑیاں ہوتی ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میری پشت برے نہ کر کے مجھے خار مغیلہ پہ گھسیٹا جائے یا مجھے شکنجے دیے جائیں اور اس وقت مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اے علی یہ شکنجے اور یہ خار مغیلہ پہ گھسیٹنا، یہ مصائب ہم آپ پر اس وقت روکیں گے کہ آپ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لو، تو امیر المومنین فرماتے ہیں میں خار مغیلہ پہ گھسیٹا جانا پسند کروں گا، شکنجے برداشت کرنا پسند کروں گا، لیکن چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننا پسند نہیں کروں گا. کروں یہ کام؟ چونکہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ اتنا سا ظلم بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ چونٹیاں جن کو ہم روز مسل دیتے ہیں، علی فرماتے میں اس کے منہ سے جو کا چھلکا بھی چھیننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن جو بیواؤں کی روٹیاں چھین لیتے ہیں، جو یتیموں کا رزق چھین لیتے ہیں، جو حقداروں کا رزق چھین لیتے ہیں، جو روزگار چھین لیتے ہیں، جن کی وجہ سے اتنی انسانیت تباہ ہو رہی ہے، بلک بلک کے رو رہی ہے، وہ جب آتے ہیں حسین ابن علی کو رونے کے لیے، جب یتیم کا مال چھین لیتے ہیں، جب ظلم کرتے ہیں کسی کے حق پر، اور پھر حسین ابن علی کو رونے آتے ہیں، تو حسین ابن علی یہی کہتے ہیں تجھ میں اور شمر میں کیا فرق ہے، ایک ظلم وہ کر رہا ہے ایک ظلم تو کر کے آیا ہے. کربلا حق و باطل کی جدائی کا راستہ ہے. اگر کربلا کی طرف آنا ہے کہ حتماً آنا ہے، یقیناً آنا ہے، چونکہ کربلا کے بغیر نجات نہیں ہے، حسین کے بغیر نجات نہیں ہے. یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے، ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہے، اس کشتی کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. اس کشتی پر آنا ہے، لیکن اس کشتی پر آنے کے لیے ظلم ترک کرنا پڑے گا. حضرت نوح کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹا کشتی پر آ جائے، لیکن اللہ نے کہا نہ نوح، یہ تیرا بیٹا ضرور ہے، آپ کے صلب سے ضرور ہے. نوح سید تھے نا،
یہ شیخ تھے، نبی تھے نا، سیادت انبیاء کی ہے، سید الانبیاء رسول اللہ ہیں، تمام ابراہیم سید ہیں. خب نوح سیدوں کے بھی سید، سادات کے بھی سید، اور وہ نوح کا سلمی بیٹا، بغیر واسطے کے ڈائریکٹ بیٹا، سگا بیٹا، اور نوح کی خواہش بھی ہے یہ کشتی پر سوار ہو جائے، لیکن خدا کا فرمان ہے نا اس کو حق نہیں ہے اس کشتی پر بیٹھنے کا، کشتی نوح نے خود بنائی ہے، نوح کی اپنی کشتی ہے. کہا جانور بٹھا لو، نوح علیہ السلام نے جانور بٹھائے، جوڑا جوڑا جانور بٹھائے. ان جانوروں میں روایات میں بھی لکھا ہوا ہے گدھا بھی بٹھایا، گدھے کا بھی ایک جوڑا بٹھایا. یعنی خدا نے کہا اے نو گدھا بٹھا لو، اس کو نہ بٹھاؤ، یہ گدھے سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ انہ لیس من اہلک، یہ آپ بھی سے نہیں ہے، آپ کے اہل بیت سے نہیں ہے، اس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا. کیوں؟ کہ یہ ظالم ہے، اس نے حد توڑی ہے، اس کو میں ہدایت نہیں کروں گا، اس کو نجات نہیں دوں گا. عزیزان بعض اوقات ہمارا شوق ہوتا ہے نجات کی کشتی پر بیٹھ جائیں طوفان نوح کے اندر، لیکن اللہ کہہ دیتا ہے خبردار ان کو مت بٹھانا، گدے بٹھا لو کشتیوں میں ان کو نہ بٹھانا، جانور بٹھا لو کشتیوں میں ان کو نہ بٹھانا. کیوں نہ بٹھانا؟ اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے. ظالم کو خدا معاف نہیں کرتا، اور ظلم حدود توڑنا ہے، حدود پھلانگنا ہے، خصوصاً وہ حدود جو اللہ نے بنا دی ہیں. سب کی ہماری اللہ نے حدود بنائی ہیں، دین انہی حدود کا نام ہے، ان حدود کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، میری حد کتنی ہے، اس کی حد کتنی ہے. کہ یہ تو نہیں کہ میں اس کی حد میں داخل ہو گیا. یہاں تک ہے کہ اگر ایک شخص اپنی جگہ رکھ گیا ہے، ایک جگہ اس نے رکھی ہوئی، اپنا رومال رکھا ہوا ہے، اپنا جوتا رکھا ہوا ہے، اپنی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہاں آ کر مجھے بیٹھنا ہے، آپ سے پہلے آ گیا مجلس میں اور آ کر اس نے اپنی جگہ رکھ لی ہے، آپ کو حق نہیں بنتا اس کی چیز الگ کر کے اس کی جگہ پر وہاں بیٹھ جائیں. کیوں؟ کہ خدا نے یہ اس کا حق قرار دیا ہے، آپ سے پہلے آیا ہے وہ. ہم تو اس کو رومال سمیت جوتے سمیت اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، تم کون ہو ادھر آنے والے؟ کچھ ہے نا جو نماز میں صفحے اول میں کھڑے ہوتے ہیں، جماعت میں قبضہ کیا ہوا ہے اس مسئلے پر، اگر کوئی جوان کوئی بچہ اگر آ جائے بھول کے اس جگہ بیٹھ ہی جائے، وہ اس کی درگت بناتے ہیں تو نماز بھی بھول جاتا ہے، مسجد سے بھاگ جاتا ہے. بھئی آپ نے قبضہ نہیں کیا، وہ پہلے آیا اس کی جگہ ہے، ٹھیک ہے وہ بیٹھ کے اس کی جگہ ہے، ہٹا نہیں سکتے آپ اس کو. البتہ بچوں کو کہا گیا کہ بڑوں کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں. عزیزان بچے ہم سے سیکھتے ہیں، اگر بزرگ اپنی بزرگی کی حد کا خیال رکھیں تو بچے بھی اپنی بچپنے کا حد کا خیال رکھتے ہیں. لیکن میں بزرگ ہو کر سفید داڑھی ہو کر اگر میں اپنی حد کا خیال نہیں رکھوں گا تو مجھے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے یہ جوان کالی داڑھی والا بھی اپنی حد کا خیال رکھے. جب میں نہیں رکھ رہا تو وہ بھی نہیں رکھے گا، مجھ سے سیکھتا ہے وہ. اللہ نے حدود بنائی ہے ہماری، ہر ایک کی حدود، عورت کی حدود، مرد کی حدود. کتنی ظلم کی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ظلم کر رہے ہیں. عورتوں کے اوپر ظلم، سب سے مظلوم ترین طبقہ عورتیں ہیں. اب زیادہ یہ موضوع نہیں چھیڑتا چونکہ شاید سن رہی ہوں گی، واپس جا کے مشکلات نہ کھڑی کریں گھر میں کہیں. رات کو اس ظلم کا انتقام لینا نہ شروع کر دیں کہیں کہ ظالموں جواب دو. لیکن ظلم ہوتا ہے، اس طبقے پر بہت ظلم ہوتا ہے. وہ بھی حدود تجاوز کرتی ہیں، نہیں کہ وہ نہیں کرتی، وہ بھی کرتی ہیں. اپنی حد میں رہنا یہ دین ہے. اگر ایک جملے میں آپ کو مذہب بتاؤں، مذہب یہ ہے کہ جو خدا نے آپ کی حد رکھ دی ہے اسی حد میں رہو، یہ ایمان ہے، اسی حد میں رہو بس. ابو سعید ابو الخیر ایک بہت بڑے عرفاء میں سے نامی گرامی، وہ مجلس پڑھنے کے لیے آئے، آگے جگہ خالی تھی، پیچھے دروازے میں رش ہو گیا. ایک شخص نے اٹھ کر لوگوں سے کہا کہ اٹھ کے ایک ایک قدم آگے آ جاؤ، بھائی رش ہے. تو لوگ اٹھ کے آگے آگے، ابو سعید بیٹھے ممبر پر، انہوں نے کہا میں یہی جملہ کہنے آیا تھا، مجلس ختم ہو گئی، میں بھی یہی کہنے آیا تھا آپ کو. یعنی کہا میں یہی کہنے آیا تھا
کہ اب جو جس مقام پر ہے جس درجے پر ہے, ملا کر ہم میں سے ہر ایک مقام پر ہے اس وقت, ایک درجہ ہے عمل کا, ہم میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ عمل کیا ہوا ہے یا کر رہے ہیں, جو جس درجے میں ہے کہا کہ میں یہی کہنے آیا ہوں کہ اس درجے سے ایک ایک قدم آگے آ جاؤ, اپنا مقام تھوڑا اوپر کر لو. تو میں یہی جملہ آپ کو یہی مجلس پڑھنے آیا تھا بس, اس لیے یہی ایک جملہ مجلس ہے کہ عزیزان سارا دین یہی ہے کہ جو اللہ نے حد بنا دیا اس حد کے اندر رہو, بس اس حد کو کبھی پھلانگنا نہیں. اس کے لیے اگرچہ آپ کو برداشت بھی کچھ کرنا پڑے لیکن اپنی حد سے باہر نہ جانا. حتیٰ عزیزان نگاہوں کی حد ہے, آواز کی حد ہے, جب کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہو تو اتنی آواز میں بولو کہ اس آپ حد سے تجاوز نہ کرو, چیخو نہیں اس کے سامنے, فریادیں نہیں کرو, ڈانٹو نہیں اس کو, حد کا خیال رکھو. ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی حدود توڑتے ہیں ایک دن بڑی حدود توڑتے ہیں, جو اللہ کی چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئی زندگی کی معمولی حدود توڑتے ہیں ایک دن جا کر نواسۂ رسول کو بھی شہید کر سکتے ہیں. کتنے خنجر بدا شمر دنیا میں گھوم رہے ہیں, حسین ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو کوئی حسین نہیں ملتا, ورنہ وہ کلہ کاٹنے کے لیے تیار ہیں. کیا غزہ میں نہیں دیکھا آپ نے؟ کیا یہ عرب حکمران نہیں مشاہدہ کیا آپ نے؟ یہ جنایتکار حسنی مبارک جیسے, ملک عبداللہ جیسے, یہ ستمکار, یہ اس وقت ہوتے کیا کرتے؟ وہی کرتے جو آج کیا انہوں نے. اسرائیلی وزیراعظم کو جا کر کہا, ان عرب حکمرانوں نے کہا, یہ اس نے خود پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے شیمون پریز نے, جو موجودہ اسرائیل کا صدر ہے پریزیڈنٹ, اس نے خود یہ بات پریس کانفرنس کے اندر کی ہے کہ ہم غزہ کے اندر اتنا ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے, عرب حکمرانوں نے ہم سے کہا یہ کام کرو, تم قتل عام کرو حماس کا. اب یہ اگر کربلا میں ہوتے کیا کرتے؟ عمر سعد سے کہتے کہ ہم رہ کے علاوہ ساری حکومتیں تجھے دیتے ہیں, تو یہ کام ضرور کرنا تھا. عزیزان جو اللہ نے حدود مقرر کر دی ان کو مت توڑو, مومن و فاسق کو ایک مت کرو, فعال اور ایک غیر فعال کو ایک مت کرو, مومن و متقی اور فاسق و فاجر کو ایک مت کرو, یہ اللہ کی حدود شکنی ہے, اللہ حدود شکنوں کو پسند نہیں کرتا. فرق رکھو عملی زندگی میں, فرق رکھو. روزمرہ کی میں اجتناب کر رہا ہوں بعض باتوں سے, نہیں کرنا چاہتا, وقت کم ہے بہت میرے پاس, صرف کل کی ایک فرصت ہے آپ عزیزوں کی خدمت میں, چاہتا ہوں تھوڑا موضوع آگے بڑھ جائے. جب رشتہ مانگنے جاتے ہو, رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہو, تو نہ کہو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, لڑکا مومن ہے یا مومن نہیں ہے, مذہبی ہے یا مذہبی نہیں ہے. جب یہ کہتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی ہمارے نزدیک مومن و فاسق برابر ہے. درالی کے اللہ کیا فرما رہا ہے, اف امن کا نہ مومن ان کا من کا نہ فاسقا. جب لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہو اپنے بیٹے کے لیے, تو یہ نہ کہو کہ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, لڑکی مومن ہے یا مومن نہیں ہے, مومنہ ہے یا نہیں ہے, جیسی بھی ہے, ہمیں بس یہ کہ اس کے باپ کی کار ہونی چاہیے, ضرور بنگلہ ہونا چاہیے اس کے باپ کا. لڑکی کے اندر عقل ہو یا نہ ہو وہ پرواہ نہیں ہے, باپ کا بنگلہ ہونا چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ مومن اور غیر مومن میں کوئی فرق نہیں, ایک ہے ہمارے لیے. اللہ فرما رہے اف امن کا نہ مومن ان کا من کا نہ فاسقا. آیا مومن و فاسق میں نے ایک جیسے پیدا کیے؟ جب میں نے ایک جیسے نہیں بنائے, میری بارگاہ میں ایک جیسے نہیں ہے, تم کیوں ایک جیسا سمجھتے ہو ان کو؟ یہ حدود ختم ہو رہی ہیں, یہ حدود چونکہ ختم ہو رہی ہیں اس لیے ظلم کا زمانہ ہے عزیزان, ظلم کا زمانہ ہے. یہ ظلم جو آج ہم سہ رہے ہیں, گردنیں جھکائی ہوئی ہیں, یہ قتل و غارت و دہشت گردی جس کا سب سے بڑا شکار شیعہ ہے, مظلوم شیعہ پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر خصوصاً پاکستان کے اندر, اس مظلومیت کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ فرق جو اللہ نے رکھے تھے وہ فرق ہم نے مٹا دیے, وہ دیواریں جو خدا نے قائم کی تھی ہم نے مٹا دی, ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے, عالم و جاہل میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا عالم اور غیر عالم ایک جیسے ہیں؟
خدا فرما رہے کہ نہ لا یستوون، ایک جیسے نہیں، خدا کے نزدیک ایک جیسے نہیں. جب اللہ کے نزدیک ایک جیسے نہیں ہے عالم و جاہل، کیا مجھے اور آپ کو حق بنتا ہے کہ ہم عالم اور جاہل کی تمیز مٹا دیں؟ جب خدا کہہ رہے کہ ایک جیسے نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ایک جیسے نہیں ہے، تو میرے نزدیک بھی ایک جیسے نہیں ہونا چاہیے. عالم کہتے کس کو ہیں؟ عالم اس کو نہیں کہتے جس کے پاس معلومات ہوں بہت ساری، جس نے درس بہت پڑھا ہو، ڈگری بڑی لے لی ہو جس نے. نہ، قرآن نے معلومات کو عالم ہونے کا معیار قرار نہیں دیا. عالم ہونے کو معیار خدا و تعالیٰ نے ڈگری کو نہیں قرار دیا. عالم ہونے کا کیا معیار قرار دیا اللہ نے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عالم وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، خشیت خدا ہو، ڈرتا ہو خدا سے، جھجکتا ہو خدا سے، خشیت خدا ہو. ڈگریوں سے نہیں پتا چلتا عالم کون ہے، اللہ سے ڈرتا ہو. ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں یا نہیں مخلوق سے؟ اتب بے ضرر ترین مخلوق سے ہم ڈرتے ہیں. سب سے بے ضرر مخلوق کون ہے؟ مومنین. بے ضرر ہے نا، کچھ بھی تو نہیں کہتے. جو میں نے کہا ہر بات پہ سر دھنتے ہیں، وہ کسی کو کیا کہتے ہیں؟ بےچارے بے زبان جو ان کے سامنے کہتے رہو، چپ کر کے سنتے رہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ دین ہی ہوگا. کہتے ہیں کوئی بندہ فوج میں نوکری کرتا تھا، گھر سے دور تھا، فرض کریں کراچی میں تھا کسی اور علاقے کا، مدتوں سے چھٹی نہیں جاتا تھا گھر، پیسے بھی نہیں بھیجتا تھا، تنخواہ نہیں بھیجتا تھا گھر. کئی سال گزر گئے، چھوٹے بچے تھے، اس کی بیوی تھی، یہ جاتا نہیں تھا، شہر پسند آ گیا اس کو. اس کی بیوی نے بڑے خط لکھے، پیغام بھیجے کہ بندہ خدا خود نہیں آتے ہو، کم از کم پیسے تو بھیجو. اس نے سنی انسنی کی، آخر کار وہ گئی گاؤں کے مولانا کے پاس کہ آپ کی عزت کرتا تھا، آپ کی بات مانتا ہے، سنتا ہے، آپ ہی اس کو کچھ سمجھائیے. اور پھر بیچاری رونے لگی، اپنا آوزاری کرنے لگی، اور اس نے اس بیچ میں ایک جملہ کہا، کہا کہ یہ کیسا میرا شوہر ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی بیوہ ہو گئی ہوں. مولانا کو یہ جملہ پسند آیا، انہوں نے خط میں لکھ دیا کہ احساساتی جملہ ہے، شاید یہ جملہ اس پر اثر کرے. انہوں نے لکھ دیا کہ تم کیسے شوہر ہو، کیسے غیرت مند ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری زندگی میں ہی بیوہ ہو گئی ہے. یہ خط انہوں نے بھیج دیا، جوان کو خط ملا، پڑھ کر رونے لگا، آہوزاری اور گریا. لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا، کہا میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کیسے بیوہ ہو گئی، تیری بیوی ہے، طلاق تو نہیں دی؟ کہا نہیں طلاق نہیں دی. کسی اور کے نکاح میں تو نہیں ہے؟ کہا نہیں کسی اور کے نکاح نہیں، میرے نکاح میں ہے. کہا تم ہی شوہر ہوتا نا؟ کہا میں تو شوہر ہوں. کہا پھر تم تو زندہ ہو؟ کہا یہ تو مجھے بھی پتا میں زندہ ہوں. تو پھر روتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے کہ مولانا نے لکھ دیا ہے کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی. اس کو اپنے خود کو معلوم ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن چونکہ مولانا نے کہہ دیا تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی، رونے لگا ہوں. عالم پرکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ عالم تقریروں سے نہیں پرکھا جاتا. تقریر کرنا فن ہے عزیزان، آرٹ ہے، آرٹ علم نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہ ٹی وی پر کتنے اچھے اچھے اینکرز آتے ہیں، کتنے اچھے ہوسٹ آتے ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں. واقعا میں خود بھی بعض اوقات بعضوں کی گفتگو سن کے اور لذت محسوس کرتا ہوں. ان کے بولنے کا انداز، ان کی خطابت، ان کی تلفظ، ان کی ادائیگی اتنی خوبصورت آرٹ ہے. درحالی کہ وہ کچھ پڑھے لکھے نہیں، دین نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، لیکن خوبصورت بولتے. خوبصورت بولنا بھی جس طرح کوئی پڑھتا ہے سر میں، دھن میں پڑھتا ہے، یہ دھن بھی تو ایک آرٹ ہے، علم تو نہیں ہے. اچھا گلا، اچھی آواز اللہ نے دی ہے، بعضوں کو اچھی تقریر کرنے کی خدا نے صلاحیت دی ہے. تقریر کرنا معیار علم نہیں ہے، لباس بھی معیار علم نہیں ہے، بڑے بڑے لمبے دعوے کرنا بھی معیار علم نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریاں بھی معیار علم نہیں ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ معیار علم خشیت خدا ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، خوف خدا اس کے اندر ہے یا نہیں.
عالم پرکھنا ہے خوف خدا سے پرکھو. یعنی جب یہ بات کرتا ہے تو اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض مخلوق سے ڈرتے ہیں, بے ضرر مخلوق سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. جب دربار شام میں قافلہ یسرا پہنچا, یزید نے ایک درباری ملا کو سرکاری کو جس کو تنخواہ دیتے تھے اس نے رکھا ہوا تھا اپنے دربار میں, اسی دن کے لیے رکھا ہوا تھا اس نے. جناب سیدہ نے جب خطبہ پڑھا اور دربار کا ماحول درہم برہم کر دیا, یزید کے سب اس محنت پر پانی پھیر دیا جناب سیدہ نے, دربار کو یزید کے خلاف بنا دیا. جب اس نے ایک سرکاری ملا کو کہا کہ اٹھو تقریر کرو تم اثر مٹانے کے لیے, وہ اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کھڑے ہوتے ہی حمد پڑھی, بسم اللہ پڑھ کے ابھی حمد پڑھی, جو ہی اس کی زبان سے حمد نکلی سید ساجدین نے وہ توک والی گردن اٹھائی, بیڑیوں والے ہاتھ اٹھائے اور کیا فرمایا, خبردار ایوہ الخاطب, اے درباری, اے سرکاری خطیب, خبردار زبان بند کر, تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا. حمد کیا کی اس نے؟ کہا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی ہے, اس کے دشمنوں کو ذلیل کیا ہے. درباریوں کی حمد دیکھیں, یزیدیوں کی حمد کا خبردار. آج بعض جوانوں کو دیکھا جاتا ہے, پوچھتے ہیں بعض چیزیں انہوں نے اپنائی ہوتی ہیں, یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں سنت حضرت سجاد ہے. یہ عزیزان سنت حضرت سجاد بیڑیاں پہننا نہیں ہے, یہ دشمنوں نے حضرت سجاد کو بیڑیاں پہنائی تھیں. سنت حضرت سجاد درباری خطیبوں کو ٹوکنا اور روکنا ہے جو مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کو ناراض کر رہے ہیں. اگر سنت حضرت سجاد پہ چلنا ہے تو اس پہ چلو, ان کو روکو, ان کی لگام. سید ساجدین نے کیا فرمایا, تو یہ سمجھتا ہے مجھے توک میں باندھ کر, مجھے بیڑیوں میں جکڑ کر, تو یہ سمجھتا ہے میری زبان بھی بند کر دے گا؟ تو میری زبان تو کھلی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یزید اب مجھے بھی ان لکڑیوں پر چڑھ کر بولنے کی اجازت دے. نہیں کہا ممبر, اس کو ممبر نہیں کہا. کیوں؟ کہ جہاں پر کوئی سرکاری و درباری اور یزیدی آ کر بول کے چلا جائے وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے. ممبر وہ ہے جس پہ رسول اللہ بولے, ممبر وہ ہے جس پہ امیر المومنین بولے, ممبر وہ ہے جس پہ آل رسول بولے. جس پر حق بیان ہو وہ ممبر ہے, جس ممبر پہ حق بیان نہ ہو سید ساجدین فرماتے ہیں وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے, اس کو کوئی احترام نہیں. یہ سنت حضرت سجاد ہے, سنت سید ساجدین. بے ضرر ترین مخلوق جس سے ڈرتے ہیں مومنین. پاس تو ڈرتے ہیں دہشت گردوں سے, ڈرتے ہیں خودکش حملہ کرنے والوں سے, ڈرتے ہیں جو ان سے ڈرتے ہیں ان کا حق بنتا ہے ڈریں, چونکہ ہیں ڈرنے والی چیزیں ڈرونی. لیکن مومنین سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ممبر پر بیٹھ جائے حق بیان نہیں کر رہا, چائے پیتے ہوئے ساری حق کی باتیں کرتا ہے. جب مجلس سے پہلے اور مجلس کے بعد چائے پیش کی جائے, بسکٹ کھا رہے ہوں, وہاں کوئی بھی بات کریں حق ہی حق بیان ہو رہا ہے, حق ہی حق بیان ہو رہا ہے. انسان سمجھتا ہے ان سے بڑا حق پرست کوئی اور نہیں ہے. لیکن جب ممبر پہ آتے ہیں, حضور یہاں کیوں نہیں بات کی, کہتے ہیں نہیں اصل مومنین سے ڈر لگتا ہے. کیا ڈر لگتا ہے؟ ایک ڈر یہ لگتا ہے کہ پھر بلائیں گے نہیں, ایک ڈر یہ لگتا ہے کہ مجمع کام ہو جائے گا, ایک ڈر یہ لگتا ہے کہ یوں ہو جائے گا, ایک ڈر یہ لگتا ہے کہ یوں ہو جائے گا. آپ کے دلوں کے اندر مومنین کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. خدا سے نہیں ڈرتے, اللہ سے حیا نہیں کرتے. وہ خدا جس پر ایمان لانے سے یہ مومنین مومنین بنے ہیں. اب مومنین کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے, مومنین اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے مومن ہیں. تو جس کا اللہ پر ایمان ہو اس کے اللہ کی بات جب کی جائے تو مومن کیوں آپ کو کچھ کہے گا؟ مومن تو آتا اس لیے ممبر کے سامنے, مومن آتا اس لیے مجلس کے سامنے کہ اسے اس کے رب کی کوئی بات بتا دی جائے. وہ آتا اس لیے, کس لیے اور آیا ہے؟ ورنہ ابھی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا, ابھی کسی کلب میں بیٹھا ہوتا, ابھی کسی اور محفل میں بیٹھا ہوتا. یہ کیوں مجلس سید الشہداء میں آیا؟ اس لیے مجلس سید الشہداء میں آیا کہ اسے کچھ بتائیں, اسے حق بتائیں، اس حق کی بات کریں جس کے دفاع کے لیے سید الشہداء نے اپنی قربانی پیش کی، اسی حق کو سننے کے لیے آتا ہے، اپنا ٹائم دے رہا ہے، اپنی نیند حرام کر رہا ہے، اپنا چین و سکون چھوڑ کر آیا، اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا، خطرے مول لے کر آیا، کس لیے لے کر آیا؟ تاکہ اپنے مولا کا کوئی کلام سن لے، حق سننے آیا ہے۔ عالم و جاہل میں یہی فرق ہے عزیزان، جاہل اس کو نہیں کہتے جس کی معلومات کم ہو، جس کی معلومات کم ہو اس کو نہیں کہتے، جو اللہ کا خوف نہ رکھتا ہو اس کو جاہل کہتے ہیں، جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، خشیت خدا نہ ہو۔ میں قرآن سے آپ کی خدمت میں آیت پڑھ دوں تاکہ تبرک بھی ہو جائے ہماری محفل میں، قرآن بھی ہماری مجلس میں محفل میں آ جائے۔
جب محمد وآل محمد صلوات،
بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے۔ سورہ مبارکہ زمر میں قرآن کی سورتوں میں سے ایک کا نام ہے سورہ زمر، اس کی آیا 9 اور 10 میں، آیا 9 میں ہے اصل مضمون جو آپ کی خدمت پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ امن ہو قانتن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امن ہو قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمۃ ربہ۔ اس آیت کا ایک ماجرا بھی ہے، وہ بھی نقل کر دوں۔ امیر المومنین کوفہ سے رات کے وقت گشت کر رہے تھے، جب سب لوگ سو جاتے امیر المومنین شہر کی گشت کرتے، دیکھتے کہ شہر کا ماحول امن، حاکم اسی طرح ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، ہمارے حاکموں کی طرح نہیں ہے جو آج کے کہ خود بروج مشیدہ میں چھپے ہوئے ہیں، قوم کو خود کچھ حملہ وروں کے سپرد کیا ہوا ہے کہ خود کو خود بچاؤ۔ امیر المومنین گشت کرتے کہ رات کو کوئی مشکل نہ پیش آ جائے، کوئی ڈاکو نہ ہو، کوئی چور نہ ہو، کچھ نہ ہو، گشت میں مشغول تھے۔ ساتھ ایک مومن بھی عموماً تنہا گشت کیا کرتے تھے، اس شب ایک شخص اور بھی ساتھ چل پڑا حضرت کے، ایک گھر کے سامنے سے گزرے، وہاں پر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، آدھی رات کو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور یہی آیا سورہ زمر کی یہی آیا وہ شخص پڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین کے ساتھ جو صحابی تھا اس نے بڑے رشک کے ساتھ کہا کہ کتنا اچھا ہے یہ مومن کہ سب سو رہے ہیں اور یہ آدھی رات کو قرآن پڑھ رہا ہے، یہی آیا پڑھ رہا تھا، امن ہو وقانتن آنا اللیل، اور اس شخص نے بھی یہی آیا پڑھی اس کے حق میں کہ جب سب سو رہے ہیں تو یہ آدھی رات کو اٹھ کر بارگاہ خدا میں مشغول ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تو نے بہت جلدی کی ہے، تو نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا، ایک آیا سن کر، ایک رات کو عبادت اس کی تہجد دیکھ کر تو نے فوراً فتویٰ ٹھوک دیا ہے، اتنا جلد باز مت بن۔ تعجب کرنے لگا، کہا کیوں؟ فرمایا کہ تجھے کیا معلوم یہ کہاں جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ شک کرنے لگا کہ اگر یہ بھی انجام درست نہ ہو اس کا تو پھر اور کس کا انجام درست ہوگا، اگر اس کا بھی درست نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ممکن ہے اس کا انجام درست نہ ہو، بلکہ نہیں ہوگا، اس کا بھی انجام درست نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا تو دیکھ لینا کہ یہ شخص جب اس دنیا سے جائے گا دین سے خارج ہوگا، اور وہی ہوا، جنگ نہروان کے اندر یہ شخص خوارج میں سے تھا اور امیر المومنین کے ہاتھوں قتل ہو گیا. امیر المومنین لاشوں کو دیکھتے دیکھتے جب اس شخص کے قریب پہنچے اس کو متوجہ کیا، کیا یہی نہیں تھا وہ جو آدھی رات کو قرآن پڑھ رہا تھا؟ یہی نہیں تھا وہ جو آدھی رات کو قرآن پڑھ رہا تھا؟ قرآن حق و باطل کے درمیان تمیز کا میزان ہے. قرآن کا عنوان بھی میزان ہے. خدا نے فرمایا ہم نے میزان نازل کیا تاکہ تولو اس کے ذریعے سے، حق و باطل میں فرق کرو. ورنہ انسان نماز شب پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، ساری بنائیاں کرتا ہو، حق و باطل میں فرق نہ کر سکتا ہو، انجام بخیر نہیں ہے، دین سے باہر مر سکتا ہے وہ انسان. اسے یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ علی حق میں جانب ہے یا امیر شام حق میں جانب ہے، اتنا الجھ گیا تھا. آخر کر خارجی مرا. جو اللہ نے حدود قائم کر دی ہیں ان حدود کو محفوظ رکھو. ان حدود میں سے ایک یہ ہے کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے. امن ہو قانتا آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو رات کے عالم میں عبادت کرتا ہے خدا کی اور سجدے کرتا ہے اور قیام کرتا ہے خدا کے لیے، یحذر الآخرہ اور آخرت سے بھی ڈرتا ہے، عذاب آخرت سے، ویرجو رحمت ربہ اور اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہے. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے رسول نے کہہ دو کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے وہ ایک جیسے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، خدا نے ساتھ فرما دیا، یہ بات ہم نے کہہ دی، پیغمبر سے کہلوا دی، قرآن میں لکھ دی، جبرائیل نے اتار دی، آیا یہ سورہ زمر کی آیت بن گئی، لیکن قرآن نے صاف کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا، اس کو سمجھیں گے اولو الالباب. اولو الالباب، اولو الالباب، الباب لب کی پلورل حالت ہے، جمع جمع، لب اصل ہے سنگولر اور اس کی جمع کی حالت کیا بنتی ہے؟ الباب، لام کے ساتھ ہے، ارباب نہ بعد میں کہتے ہیں، الباب لام کے ساتھ، الف لام الف بے الف بے، الباب. لب، لب کہتے ہیں مغز کو، بادام توڑیں اس کے اندر مغز ہوتا ہے، اس کو عرب لب کہتے ہیں، یہ اخروٹ توڑے اس کے اندر مغز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لب. اسی وجہ سے عقل کو بھی لب کہتے ہیں. کچھ لوگ اہل لب ہیں، صاحبان عقل ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہے، بخرد ہیں. قرآن مجید نے فرمایا ہے نبی ہم نے آپ کو بتا دیا، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے پیغمبر، یہ بھی ساتھ کہہ دو کہ اس بات کو سمجھیں گے وہ جو صاحبان عقل ہیں. یعنی صاحبان عقل کون ہیں جن کو یہ اللہ کی قائم کردہ حدود سمجھ میں آ جائیں؟ یعنی صاحبان عقل کون ہیں؟ صاحبان عقل وہ ہیں جو عالم اور غیر عالم میں فرق سمجھ جائیں. سبحان اللہ. انما یتذکر اولو الالباب، یہ باتیں اولو الالباب کے لیے ہم نے نازل کی ہیں. بعضوں کے لیے خدا نے کہا کہ ان کے لیے ہم نے چنے پیدا کیے، چاول پیدا کیے، یہ پکائیں کھائیں، خود بھی کھائیں، جانور بھی کھائیں، اکٹھے کھائیں، کلو وشربو، اور ساتھ کہا کہ تمہارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، بھوسا ان کا، دانا تمہارا، اگاؤ کھاؤ چلو. لیکن بعضوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ان کے لیے ہم نے دین نازل کیا ہے، ان کے لیے ہدایت نازل کی ہے، انہیں ہم نے صرف معدہ نہیں بلکہ انہیں عقل بھی دی ہے. بات سمجھتے ہیں صرف اللہ نے ہمارا میدا پیدا کیا ہے، بس بوریاں اس میں اڈیلنی ہے، خالی کرنی ہے بس. اللہ نے کھوپڑی بھی دی ہے، میدا اس لیے دیا کہ کھوپڑی چلتی رہے، یہ کھوپڑی کو اس لیے چلاتے ہیں کہ میدا چلتا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان لب، اہل عقل سمجھتے ہیں عالم اور غیر عالم میں فرق کیا ہے. عزیزان، خدا نے اپنا دین بنا کر جہلا کے سپرد نہیں کیا، علماء کے سپرد کیا، علماء کے سپرد کیا. اور عالم خصوصاً پیروئے اہل بیت عالم، خدا سے ڈرنے والا عالم. اب خدا سے ڈرنے کی بھی ممکن ہے, سب کہیں جی ہم بھی خدا سے ڈرتے ہیں, کہنے سے کیا پٹرول تو نہیں لگتا, میں بھی یہاں بیٹھ کر کہوں میں بھی خدا سے بہت ڈرتا ہوں, کوئی علامت ہے یہ پرکھنے کی میں خدا سے ڈرتا ہوں؟ ہے, اللہ نے علامت ذکر کر دی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے. توجہ سے سنیے گا, عالم پرکھنا ہے, کس طرح پرکھو, کس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں. آخر خوف خدا کیسے پتا چلے؟ اس کے دل میں تو ہم نہیں اتر سکتے, ہمیں کیا معلوم اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں, دل میں ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا. زبان سے تو کہہ رہے ہیں میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں, کہتا بھی ہمیں بھی کہتا ہے بھائی اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈر, ساتھ دوسروں کو کہتے ہیں, لیکن خود ڈرتا ہے یا نہیں. قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ غیر خدا سے نہیں ڈرتا, وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا, وہ کسی حکومت سے نہیں ڈرتا, وہ کسی ظالم سے نہیں ڈرتا, وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے. لہذا اگر یہ دیکھنا ہے یہ عالم ہے یا نہیں, یہ دیکھو کہ یہ ڈرتا ہے خدا سے یا نہیں. اگر خدا سے ڈرنا دیکھنا ہے کہ خوف خدا ہے یا نہیں, تو یہ دیکھو کہ غیر اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں. ایک شخص نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا آپ بہت شجاع ہیں, بہت بہادر ہیں. حضرت نے کہا تجھے کیسے پتا چلا میں بہت بہادر ہوں, بڑا شجاع ہوں؟ ہم اسے پوچھے تو ہم کہیں گے ذاکروں نے سنا, ذاکروں نے کہا کہ آپ بڑے بہادر ہیں, سنا مجلس میں سنا کہ سنتے آئیں کہ بہت بہادر ہیں, چونکہ ہم تو سنتے ہیں نا صرف, کہیں بھی حوالہ نہیں دیں گے کہ یہ پڑھا ہے ہم نے, کتاب میں لکھا تھا کہ آپ بہت بہادر ہیں, سنا ہے کہ بہت بہادر ہیں. خوب اس شخص نے کہا کہ آپ بہت بہادر ہیں, اسی زمانے میں ساتھی تھا, کہا آپ بہت بہادر ہیں. کہا کیسے؟ حضرت جواب دینے لگا کہ اس لیے کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے, آپ کسی سے نہیں ڈرتے اس لیے آپ بہت بہادر ہیں. حضرت نے کہا اگر یہ معیار ہے بہادری کا تو تو مجھ سے بڑا بہادر ہے. اگر بہادر اسی کو کہتے ہیں جو کسی سے نہ ڈرتا ہو, تو فرمایا وہ تو مجھ سے زیادہ بڑا بہادر ہے, تو بڑا دلیر ہے. کہنے لگا یہ کیسے؟ حضرت نے کہا اس لیے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں, غیر خدا سے نہیں ڈرتا. تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا, تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا. عزیزا نہ ڈرنے کا نام دلیری نہیں ہے, ڈرنے اور نہ ڈرنے کا نام دلیری ہے. یعنی اللہ سے ڈرے غیر اللہ سے نہ ڈرے وہ شجاع ہوتا ہے, لیکن جو خدا سے نہ ڈرے وہ شجاع نہیں ہوتا, وہ بہادر نہیں ہوتا, وہ دلیر نہیں ہوتا, وہ گستاخ ہوتا ہے. اور یہ ضروری ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے, وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے, وہ امریکہ سے بھی ڈرتا ہے, وہ اسرائیل سے بھی ڈرتا ہے, وہ حکومتوں سے بھی ڈرتا ہے, وہ پولیس سے بھی ڈرتا ہے, وہ دہشت گردوں سے بھی ڈرتا ہے, وہ ملازمت کے ہاتھ سے چلے جانے سے بھی ڈرتا ہے, اور وہ مجمع سے بھی ڈرتا ہے, انجمنوں سے بھی ڈرتا ہے, سب سے ڈرتا ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. سید الشہداء کسی سے نہیں ڈرے, نہ تیروں سے ڈرے, نہ تلواروں سے ڈرے. کیوں نہیں ڈرے؟ چونکہ سید الشہداء کے دل میں خوف کہ خوف خدا بہت بہادری پیدا کرتا ہے. صحیفہ سجادیہ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا خوف خدا کیا ہوتا ہے. کیوں سید ساجدین نے صحیفہ سجادیہ کی دعائیں بیان فرمائیں؟ اس لیے کہ کربلا میں دیکھ لیا کہ لوگ ڈرتے بہت ہیں, یزید سے ڈرتے ہیں, یزیدیت سے ڈرتے ہیں, عبیداللہ ابن زیاد سے ڈرتے ہیں, شمر و خولی عمر سعد سے ڈرتے ہیں. اس لیے امام کا ساتھ دینے کے لیے کربلا میں نہیں آئے, اور جب تک امت ڈرتی رہے گی کبھی بھی حسین کا ساتھ نہیں دے گی. پھر کس طرح اس امت کو باہر نکالا جائے؟ پہلے اس کے دل سے یزید کا خوف نکالا جائے. یزید کا خوف کیسے دل سے نکلے گا؟ جب خوف خدا دل میں آئے گا. جب خوف خدا دل میں فرق رکھیں, اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں فرق رکھیں. عزیزان علماء وارث مذہب ہیں. حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا,
غیبت الصغرا میں چار معین نائب مقرر کیے، پہلے ایک، پھر ان کی رحلت کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، لیکن جب غیبت کبرا کا آغاز ہوا تو ایک سوال، امام غیبت میں جا رہے ہیں، امت کا کیا کیا؟ امت کو اپنے حال پہ چھوڑ کر چلے گئے؟ اہل سنت برادران، انہیں یہ بتایا گیا ہے، انہوں نے خود نہیں گھڑا، انہیں بتایا گیا ہے کہ یوں سوچا کرو تم، انہوں نے بھی ایسے ہی سوچنا شروع کر دیا، جیسے انہیں کہا گیا سوچنا شروع کر دیا، ثواب ہوتا ہے اس طرح سوچنے کا. کیا سوچا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، اس دنیا سے چلے گئے، تو امت کے لیے کسی کو مقرر کر کے نہیں گئے، امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر چلے گئے، اور امت سے کہا کہ خود اپنا راستہ خود تلاش کر لو. خوب، امامیہ کہتے ہیں کہ نہ، ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایسے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی وہ نبی نہیں ہو سکتا جو امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر چلو، اور نبی چھوڑ کر بھی نہیں گئے، نہیں گئے چھوڑ کر. ایک شیعہ عالم دین حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ان کو رات آ گئی، ایک اہل سنت کی بستی میں ان کو شب بسر کرنا پڑی. انہوں نے ان لوگوں سے کہا جی میں رات یہاں رکنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ تو شیعہ ہیں. کہا وہ شیعہ ہوں، مسلمان ہوں، رکنا چاہتا ہوں، جگہ دو مجھے. انہوں نے کہا ایک شرط پر رکنے کی اجازت ہے کہ کوئی اختلافی بات نہیں کرو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رات رہنے دو، میں کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا. ان سے قسم لے کے، عہد لے کے، کھانا وانا کھلا کے، پھر خود بیٹھ کے انہوں نے اختلافی باتیں خود شروع کر دی، چونکہ خود تو عہد نہیں کیا ہوا تھا، ان سے عہد لیا ہوا تھا کہ آپ نے نہیں کرنی. یہ پابند تھا، کھانا بھی کھا چکا تھا ان کا. کہا آپ نے کوئی اختلافی بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرنی. انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ آپ کا خلیفہ اول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خود اختلافی بات چھیڑ دی. انہیں پتا تھا یہ شیعہ ہے، یہ اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں، اور یہ پتا بھی تھا کہ میں پہلے عہد کر چکا ہوں اختلافی بات نہیں کرنی. انہوں نے بھی نہیں کی، اتفاقی بات کی. انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک خلیفہ اول کا مقام اور عقل اور سوجھ بوجھ رسول اللہ سے زیادہ ہے. خوب، یہ ایسے فضائل تھے جو کتنا ہی کوئی خلیفہ اول کا عاشق ہو، اس کے دل میں بھی نہیں اترتی یہ بات، نہیں اترتی نا، یہ اترنی بھی نہیں چاہیے، ادھر بھی نہیں اترنی چاہیے. اگر کوئی آ کر علی کا مقام رسول اللہ سے بالا بیان کرے تو ہمارے دل میں بھی یہ بات نہیں اترنی چاہیے. علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، مجھے فخر ہے کہ محمد کے غلاموں میں سے ہوں. خوب، اس کے دل میں نہیں اتری ان کے دل میں. انہوں نے کہا کہ یہ اب اس کو دیکھو، ایک تو ہم کہتے ہیں خلیفہ مانو، خلیفہ نہیں مانتے، جب ماننے پہ آگے تو رسول سے بھی اوپر، نہ وہ ترشی نہ یہ مٹھاس، نہ وہ کھٹاس نہ یہ مٹھاس. اس نے کہا اس میں کوئی وجہ ضرور ہے اس جواب میں. انہوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھیے، رسول اللہ جب ان کے عقیدہ بیان کیا نا، چونکہ خود عہد کر چکے تھے کہ اپنی اختلافی بات نہیں کرنی. کہا دیکھیے، رسول اللہ جب اس امت سے گئے، رحلت کر کے وفات ہوئی، تو امت کے لیے کچھ بھی معین کر کے نہیں گئے، خیال ہی نہیں تھا. لیکن خلیفہ اول جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنے بعد خلیفہ دوم کو نامزد کر کے گئے، تو ظاہر ہے جو امت کا خیال رکھے وہ زیادہ سمجھدار ہے. انہوں نے کہا بھائی نہ آپ اختلافی بات کرو نہ ہم اختلافی بات کرتے، آپ چپ کر کے رات بسر کرو، صبح اٹھ کے جاؤ یہاں سے. آیا یہ سوچ سکتے ہیں آپ کہ رسول امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر چلے جائیں؟ نہیں سوچ سکتے، سوچنا بھی نہیں چاہیے. تو اگر رسول نہیں سوچ جا سکتے، تو امام جو ایک غیر معین مدت کے لیے، نامعلوم عرصے کے لیے امت سے پردہ غیبت میں جا رہے ہیں، تو کیا یہاں سوچا جا سکتا ہے کہ امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر چلے گئے ہوں؟ سوچ سکتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں نہیں، کچھ بھی نہیں کر کے بس چلے گئے پردہ غیبت میں، اور امت کے لیے کوئی اہتمام کر کے نہیں. امت کو کہا کہ خود ہی جو ملا کر لینا، اپنا گزارا خود کرو. تو پھر یہ 250 سال کی بات ہے، پہلے سے ہی مان لو، پہلے دن سے ہی مان لو کہ امت کو اپنے حال پر چھوڑا جا سکتا ہے. اگر نہیں مانتے، رسول اللہ کے بعد نہیں مانتے،
امت کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا، چونکہ غیبت کبرا اور رسول اللہ کی رحلت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 260 سال. 260 سال، 260 سال پہلے ہمیں وہ کہہ رہے ہیں جی رسول چلے گئے، امت کا اہتمام کر کے نہیں گئے، اس وقت نہیں مانی ہم نے بات. تو 260 سال بعد مان لیں کہ جب حجت خدا پردہ غیبت میں گئے ہیں تو امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر چلے جائیں. نہ بھائی، حق 260 سال میں بدلتا نہیں ہے، نہ اس وقت امت کو حال پر چھوڑ کر گئے نہ آپ، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نبی 40 دن کے لیے امت سے باہر پردہ غیبت میں جائے تو بھی کسی کو مقرر کر کے جائے. حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے خدا نے بلایا تھا، موسیٰ آؤ مہمانی آپ کی 30 دن کے لیے آ جاؤ. موسیٰ چلے گئے، 40 دن بڑھا دیے. پیچھے کہا کہ ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے، ہارون کو نامزد کر کے گئے. تو کیا ہو سکتا ہے غیر معینہ مدت کے لیے؟ 1200 سال تو ہو گئے ہیں، خدا جانے کتنے سال اور ہیں، کسی کو کیا معلوم. یہ نجومیوں کی پیشن گوئیوں پر نہ جائیے کہ اس سال ظہور ہونے والا ہے، اس سال ظہور ہونے والے. نہ، امام فرماتے ہیں جو بھی میری غیبت کبرا کے زمانے میں میرے ظہور کا وقت معین کرے وہ ملعون ہے. الوقاتون ملعونون، وقت ملاقات و وقت ظہور طے کرنے والے، تعین کرنے والے ملعون ہیں، ان کی بات پہ کان نہ دھرنا. پھر امت کو کس کے پیچھے چھوڑ گئے؟ کیا جواب آتا ہے؟ العلماء امناء الرسل، العلماء ورثۃ الانبیاء. ہم ان علماء جن کی شرائط ذکر کر دی، کون سے علماء؟ جو اپنے خدا سے ڈرتے ہیں، جو کسی اور سے نہیں ڈرتے، ہم ان کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. عزیزان، آج اگر دیکھنا ہے یہی وہ دیواریں ہیں جنہیں آپ نے خیال رکھنا ہے. آج عالم میں فرق کرنا ہے جاہل میں، عالم اور غالم میں بھی فرق کرنا ہے. کس عالم کا دامن پکڑنا ہے؟ جس کا امام کہہ کر گئے ہیں کہ اس کا دامن نہیں چھوڑنا. کون سا عالم؟ جو اپنے خدا سے ڈرتا ہو. کون خدا سے ڈرتا ہے؟ جو غیر خدا سے نہ ڈرتا ہو، آج کی سپر طاقت سے بھی نہ ڈرتا ہو، اس کے چیلوں سے بھی نہ ڈرتا ہو. تو پوری دنیا میں نگاہ دوڑا کے دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی عالم ایسا نظر آئے گا جو غیر خدا سے نہیں ڈرتا. یہ اہل بیت کا مکتب ایسے ہوتا ہے. پیروی سید الشہداء یہ ہے، کربلا اس طرح سے بناتی ہے عالم، عالم عاشورائی، عالم کربلائی، عالم حسینی، عالم زینبی، جو نہ ڈرتا ہو کسی سے، نہ عوام سے ڈرتا ہو، نہ حکومتوں سے ڈرتا ہو، نہ شیاطین سے ڈرتا ہو، ڈرتا ہو تو صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہو. حق بیان کرتا ہو. حق بیان کرنے کی قیمت دینا پڑتی ہے اور دی جاتی ہے. کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ حق بیان کرو، اور جب اس کی قیمت بیان کر دینے کا وقت آ جائے تو قیمت بھی ادا کرو. حق کی قیمت کیا ہوتی ہے عزیزان؟ بہت کچھ ہے. حق کی قیمت کبھی اپنے سر کی صورت میں دینا پڑتی ہے، حق کی قیمت کبھی اپنی اولاد کی صورت میں دینا پڑتی ہے، حق کی قیمت کبھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی چادروں کی صورت میں دینا پڑتی ہے، حق کی قیمت کبھی اپنے اولاد کو اسیر کروانے کی صورت میں دینا پڑتی ہے. حق مہنگا ہے تھوڑا، باطل سستا ہے. باطل حکومت رہ میں بھی آ سکتا ہے، حق کی بڑی مہنگی قیمت دینا پڑتی ہے، اور یہ قیمت دی گئی ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے، جو مانگا دے دیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا جب کربلا سے شام کے لیے قافلے کو تیار کیا، جناب سید ساجدین کے پاس آ کر کہتی ہیں بیٹا سجاد، اگر ہو سکے ہمیں آخری مہلت ان لعینوں سے لے کر دو، ہم اپنے عزیزوں کی لاشوں سے ودا کرنا چاہتے ہیں. اجازت مل جاتی ہے،
سید ساجدین نے اجازت دے دی, بیبیاں چلی گئیں, لاشوں سے لپٹ گئیں. عمر سعد کی لشکر میں موجود جو لکھ رہا تھا واقعات کربلا, اس نے لکھا کہ ہم نے دیکھا ایک بڑا قیامت کا منظر کربلا کے اندر, بڑا دل خراش منظر. کہا ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے, اس کے سر پہ ردا نہیں تھی, آئی ایک لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھ پہ اٹھا کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے اللہم تقبل منا هذا القلیل, اے پروردگارہ زینب کی قربانی قبول فرما, اے خدا ہماری قربانی قبول فرما, ہم سے قبول فرمائی. نہیں کہا ہائے میرا بھیا مارا گیا, کہا قبول فرما ہم سے. لیکن جو کچھ جناب سید ساجدین نے دیکھا, جو قربانی, وہ بہت دشوار مرحلہ تھا. کوفہ کے بازار کے باہر جب قافلہ پہنچا, کوفہ شہر سے باہر ایک مقام جسے آج راس الحسین کہتے ہیں, ایک مسجد بنی ہوئی ہے, خدا آپ سب کو انشاءاللہ زیارت نصیب کرے اس جگہ کی, وہاں جائیں گے دیکھیں گے, جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے, مسجد ہے اس کا نام راس الحسین ہے. کیوں راس الحسین کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب کاروان کو یہاں روکا گیا, راس حسین سر سید الشہداء اس مقام کے ساتھ ٹیک دے کر کھڑا کیا گیا, نوک سنا پہ رکھا ہوا سر, وہاں پر ایک درخت کے سہارے گویا کھڑا کیا گیا تھا, وہاں پر بعد میں مسجد بنی جس کا نام راس الحسین تھا. جب قافلے کو چلنے کے لیے کہا گیا دوبارہ, بیبیوں نے یہ سمجھا, بچوں نے سمجھا, ہم تھک گئے ہیں, پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, ہمارے آرام کے لیے روکا گیا ہمیں. جب دوبارہ کہا گیا کہ اب روانہ ہونا ہے سید ساجدین بیبیوں کو سوار کرنے کے لیے, پلان کے بغیر ننگی پشت اونٹوں پر سوار کرنے کے لیے, جب آگے بڑھتے ہیں ایک ایک بیبی کو سوار کرتے ہیں, چہرے کی رنگت بدلتی جاتی ہے. ایک ایک بیوی کو سوار کرتے ہیں, چہرے کی رنگت بدلتی جاتی ہے. ایک ایک بچے کو سوار کرتے ہیں, چہرے کی رنگت بدلتی جاتی ہے. لیکن جب باری عصمت صغرا ثانیہ زہرا کی جب باری آئی, سید سجاد کی حالت بدل گئی, حالت بدل گئی. کیا ہوا عزیزوں؟ کبھی اپنی پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی راستے کو دیکھتے ہیں. سیدہ زینب نے یہ کرب, یہ اضطراب سید ساجدین کے چہرے پہ محسوس کر لیا. پوچھنے لگی, بیٹا سجاد کیا ہوا, اتنے پریشان کیوں لگتے ہو؟ پھوپھی کا پوچھنا تھا, سید سجاد کی فریاد نکل گئی, چیخ نکل گئی. پھوپھی پوچھتی ہیں, بیٹا سجاد یہ درد بری فریاد, کون سا منظر یاد آ گیا؟ آیا کربلا یاد آ گئی, آیا بابا یاد آ گئے, بابا کی تشنگی یاد آ گئی, علی اکبر یاد آ گئے, چچا عباس یاد آ گئے, یا جلتے ہوئے خیمے یاد آ گئے. سید ساجدین روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے کبھی پھوپھی کو دیکھتے ہیں, کبھی راستے کو دیکھتے ہیں, اور روتے ہوئے فرماتے ہیں, پھوپھی اماں ہمیں یہاں پر آرام کے لیے نہیں روکا گیا تھا, انہوں نے ہمیں یہاں پر اتارا تاکہ بازار سجا سکے, بازاروں میں نامحرموں کو بلا سکے, بازاروں میں تماشائیوں کو بلا سکے, بازاروں میں مسکروں کو بلا سکے. میری پھوپھی اب جس طرف چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس جگہ کا نام بازار ہے. اب میری بہنیں بازار سے گزریں گی, بے ردا بازار سے گزریں گی, میری پھوپھیاں بازار سے گزریں گی, سجاد کی غیرت کا امتحان ہوگا. اور پھر وہ مقام آ گیا کہ سید سجاد ہے, بازار ہے, اور بہنیں اور پھوپھیاں ہیں, لوگ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں باغی کا خاندان آ گیا, پتھر مارنے لگے.
لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا یوم انقلب ینقلبون اللہم بحق اسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم.
یا اللہ 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 پروردگارا بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے صرف لاس و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جو ملتمی سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگار عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما، پروردگار ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد حزب اللہ و حماس کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر عظیم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے اندر ناامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارا بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، پروردگارا امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ